अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? चलिए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वसलातु वसलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबिही व मिन सुन्नतिही इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बिल आलमीन। ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ ثَبِّتْنَا عِندَ الْمَوْتِ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے۔ آمین یا رب العالمین۔ سورت الفاتحہ کے ریفرنس میں ہم تعوذ پر بات کر رہے تھے اور ہم نے تعوذ کے کئی اینگل دیکھے، اس کو لنگوسٹیکلی سمجھنے کی کوشش کی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو ہے وہ اس دنیا میں آزمائش کے طور پر رکھا ہے اور کس طرح سے وہ اپنے وسوسے ڈال کر، اپنے شر پھیلا کر انسانوں کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ہم کل کلاس کے ٹورڈز بالکل اینڈ کے اوپر بات یہ کر رہے تھے کہ کیا حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تعوذ کو پڑھنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس میں سے ایک ہم جو استعاذہ پر بات کر رہے تھے، ہم نے شروع کی تھی آلموسٹ، وہ یہ تھی کہ اس کی پہلی حکمت یہ ہے کہ ہمیں سرٹن اوقات میں اور خاص طور پر قرآن کی تلاوت سے پہلے استعاذہ اس لیے پڑھنا ہوتا ہے کہ شیطان نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسانوں کو ان کی راہ سے بھٹکائے گا، اور انسانوں میں خاص طور پر کون سے انسان؟ مسلمانوں کو خاص طور پر اس نے بھٹکانے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 39 اور 40 میں آتا ہے، قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اس نے کہا تھا کہ میں ان سب کے سب کو زمین کی زینت میں ایسا الجھا دوں گا کہ یہ سب کے سب گمراہ ہو جائیں گے۔ اور پھر آگے اس نے کہا تھا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان لوگوں کے جو مخلص ہوں گے، یعنی جو خالص ہوں گے، جن کا سارے کا سارا فوکس اللہ پر ہوگا اور جو عمل کے اندر اللہ کے ساتھ ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ ساتھ بڑھنے والے ہوں گے۔ اسی طرح شیطان کے لیے آتا ہے سورہ سعود میں آیت نمبر 82 اور 83 میں، اس نے کہا، قال فبعزتی کا، اللہ سے کہا، اللہ آپ کی عزت کی قسم، اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو، اپنے کلیم کو کس دیدہ دلیری سے بات کر رہا ہے، اللہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کے سب کو ضرور گمراہ کروں گا۔ یہ شیطان کا وعدہ ہے، اور یاد رکھیں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں موقع دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے وسوسے سے لوگوں کو بہکا دے۔ آخرت میں شیطان جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، دنیا میں اس کو اجازت ملی ہوئی ہے کہ اگر وہ اپنا وسوسہ ڈالے اور انسان جو ہے اپنی پروٹیکشن نہ اختیار کیے ہوئے ہو تو شیطان کا وسوسہ کام کر جاتا ہے۔ تو اس نے اللہ کے بندوں سے یہ کہا تھا، الا عبادک منہم المخلصین، سورہ سعود میں بھی یہی آتا ہے کہ صرف کون بچیں گے میرے وار سے، میرے حملے سے، جو مخلص ہوں گے، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ہوگا، جنہوں نے اپنے شب و روز کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو یاد رکھیں شیطان آپ کی اور میری زندگی میں، چاہے ہم کسی بھی عمر کے حصے میں ہیں، چاہے ہم کہیں بھی رہتے ہیں، شیطان ہر لمحہ مجھے اور آپ کو گناہوں میں انوالو کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ہر لمحہ وہ چاہتا ہے کسی طرح آپ اور میں نافرمانی کے کام کریں۔ اور جب آپ اور میں قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں، خالص اللہ کا کلام پڑھنے بیٹھتے ہیں، تب وہ اور زیادہ کثرت کے ساتھ وسوسے ڈالتا ہے۔ کیسے؟ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ شیطان کا انیشیل وسوسہ یہ ہے کہ انسان قرآن کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ انسان کہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے قرآن ہے، مجھے پتہ ہے کلام اللہ ہے، مجھے پتہ ہے ڈیوائن کلام ہے، میں نے بچپن میں قرآن پڑھ بھی لیا، جب موقع آئے گا تو پڑھ لوں گی۔ ریگولیرٹی میں زندگی میں قرآن نہیں کھولنے دیتا، اور ہم سب خواتین اس بات سے خود گواہ ہیں کہ کتنی چیزوں کو پرائیورٹی پر لاتا ہے اور قرآن کو لیسٹ پرائیورٹی پر لے جاتا ہے۔ ہمیں کئی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر کے بہت قریب کوئی کورس ہو رہا ہے، کوئی کلاس شروع ہو رہی ہے، کہیں درس ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم نکل نہیں پاتے۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ بظاہر آپ کو سراؤنڈنگ میں کیا نظر آ رہی ہوتی ہیں؟ اپنی مصروفیات۔ یاد رکھیں آپ کی ان مصروفیات کے اندر شیطان ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو پتا چلے کہ آپ کے نیبرہڈ میں ایک کلاس ہو رہی ہے, انہوں نے ایک کلاس شروع کی اور انہوں نے کہا ہم 3 مہینے میں کچھ قرآن کی صورتیں پڑھیں گے. آپ کے سامنے ہرڈلز کیا بنتی ہیں, آپ کے گھر کی روٹین, آپ کے گھر کے نوکر, آپ کے گھر کے کام معاملات, صفائیاں. آپ کہیں گی میں نے گھر چھوڑ دیا تو پھر نوکر تو جو ہیں وہ کوئی بھی چیز سلیقے سے کام کریں گے نہیں, میں نوکروں پر گھر کیسے چھوڑ دوں. پھر کیا ہوتا ہے, نوکر آپ کے اکارڈنگلی ایڈجسٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں بظاہر جو مجھے اور آپ کو لگ رہی ہوتی ہیں کہ بہت جینوئن کازز ہیں, لیکن اس میں کہیں نہ کہیں پیچھے شیطان ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں بیک آف دا اسکرین شیطان اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں اس وقت بھی ہم سب نکل کر آئے ہیں نا اپنے گھروں سے, کیا آج ہم جتنی خواتین اس چھت کے نیچے بیٹھی ہیں, کم سے کم جو ماؤں کی کیٹیگری میں, کیا ہمارے گھروں میں افطاری نہیں بنے گی؟ کیا ہمارے بچے صبح بھوکے تھے اس لیے کہ ہم نے یہاں آنا تھا؟ کیا آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی؟ آپ میں سے کسی کو خدا نخواستہ چکر تو نہیں آ رہے, نوزیا تو نہیں ہو رہا؟ اب آپ پریگننٹ ہیں تو الگ بات ہے اگر آپ کو نوزیا ہو رہا ہے, لیکن آپ کو کہیں کمزوری کی وجہ سے تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا. آپ ارادہ کریں اور آپ ارادہ مضبوط کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود بخود راستے آسان بناتے جاتے ہیں. شیطان آپ کی اسٹڈیز کو آپ کے لیے وسوسہ بنا دے گا, شر بنا دے گا. شیطان آپ کی جاب اور آپ کے کاروبار کو آپ کے لیے وسوسہ اور شر بنا دے گا. شیطان آپ کی اولاد کو آپ کے لیے وسوسہ بنا دے گا. ارادے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں ہم نے پہلے بھی بات کی, یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ نے ارادے کا اختیار دیا ہے, یہ وہ مخلوق ہے, اور اس مخلوق پر اللہ نے قرآن کو ہے نازل کیا ہے. پہاڑ پر نازل کرتے تو کیا ہوتا, آپ پڑھ چکے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہم نے بات کی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو جس دل کے اوپر اللہ قرآن نافذ کر رہا ہو, اللہ قرآن نازل کر رہا ہو, اس دل میں اللہ کی محبت ریزے ریزے میں بھر جاتی ہے, پھر وہ اپنی مصروفیات کو قرآن کے اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرتا ہے, اپنی قرآن کے پڑھنے کو اپنی زندگی کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کرتا, اپنی زندگی کی مصروفیات کو قرآن کے مطابق ایڈجسٹ کرتا ہے. حالانکہ کہنے میں دو جملے ایک جیسے لگ رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے شب و روز کیسے کنیکٹڈ ہیں. آپ ایک مسلمان, مثال کے طور پہ ایک مسلمان مرد جس کو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, اور کتنے گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا, 27 ٹائمز. کیا صرف مردوں کو ملتا ہے یا عورتوں کو بھی ملتا ہے؟ عورتوں کو بھی ملتا ہے, اکول اکول معاملہ ہے. جس مرد, مسلمان مرد کو اللہ نے 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے کا کہا ہے, آپ سوچیں جب وہ بزنس کرتا ہے, جب وہ جاب کرتا ہے, خاص طور پہ بزنس کرتا ہے, خیر پاکستان میں رہتے ہوئے الحمدللہ ہمیں یہ اس طرح کے چیلنجز نہیں ہیں کہ آپ جاب کرتے ہوئے باجماعت نماز پڑھنے نہیں جا سکتے. کتنا بھی اچھا کارپوریٹ آپ کا انوائرمنٹ ہو, آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت مل جاتی ہے, الا ماشاء اللہ ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں پاکستان میں بھی. لیکن جو جاب سے آگے بڑھ کر بزنس کرنے والا ہے, اس کا تو اپنا اختیار ہے نا کہ وہ کس وقت اپنے کاروبار کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے اپنی نماز کے لیے اٹھ کر چلا جائے. جو مومن متقی مرد ہوتا ہے وہ صرف مسجدوں کے اندر رمضان میں نظر نہیں آتا, جو مومن متقی مرد ہوتا ہے وہ آپ کو سال کے 12 مہینے باجماعت نماز کی کوشش کرتا ہوا مسجد میں نظر آتا ہے, چاہے اس کے لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے کاروبار کو بند کرنا پڑے. اور آپ کو اس کی لیونگ ایگزامپل ملتی ہے جب آپ سعودی عرب جاتے ہیں, اور خاص طور پہ مکہ اور مدینہ جاتے ہیں, وہاں پر دکانوں کو ایسے ہی چھوڑ کر, اپنے کاروبار کو ایسے ہی چھوڑ کر لوگ مسجد کی طرف دوڑتے ہیں کہ نہیں دوڑتے. تو کیا صرف حرم سامنے ہوگا, مسجد نبوی اور خانہ کعبہ سامنے ہوگا تو ہم باجماعت نماز کے لیے دوڑیں گے, اور اگر کوئی عام سی مسجد ہوگی تو نہیں دوڑیں گے؟ مسجد کس کا گھر ہوتی ہے؟ اللہ کا گھر ہوتی ہے, چاہے وہ چھوٹی سی ہے, ایک کمرے کی ہے, چاہے وہ بڑی سی ہے اور مقابلے میں آپ اس کے سامنے لے آئیں اپنے لیے مسجد نبوی یا خانہ کعبہ. مسجد مسجد ہے, پکار دونوں طرح سے اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. اذان ایک گدھے کے کان پر بھی پڑتی ہے اور اذان ایک انسان کے کان پر بھی پڑتی ہے. ایک گدھا اذان سن کر اس کے بعد کوئی رسپونڈ نہیں کرتا, اس کے بعد کوئی اس نے کام کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہوتی, اس کو کوئی عبادت نہیں کرنی ہوتی. ایک انسان بھی اگر ایسا ہی ہو جائے کہ جس کے کان پر اذان کی آواز آئے اور وہ اپنے کاموں میں مصروف رہے, اور ایسا مصروف رہے کہ دوسری نماز کا وقت ہو جائے اور دوسری اذان اس کے کان پر آ جائے, تو یہ بتائیں اس جانور میں اور اس انسان میں جس کے ریلیجن کے خانے میں مسلمان لکھا ہوا ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ فرق ہاں, جانور بن گیا, لیکن اللہ نے کیا کہا ہے, ثم رددناہ اسفل سافلین. اس جانور کے اندر تو عبادت کرنے کی ٹینڈنسی نہیں تھی نا, اس کے لیے یہ کہا ہی نہیں گیا. ہر انسان کے ساتھ ساتھ ہر مخلوق کو اللہ نے کوئی نہ کوئی تسبیح سکھائی ہے. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق تسبیح کرتی ہے, تم ان کی تسبیح نہیں جانتے، لیکن اللہ نے ان کو اکاؤنٹیبل نہیں رکھا ہے۔ جانور آئیں گے جو ان کا کام ہے دنیا میں انسانوں کو سرو کرنے کا، انسانوں کو سرو کریں گے اور ختم ہو جائیں گے، آخرت میں ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ آپ اور میں ایک مقصد کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، آپ نے اور میں نے زندگی میں لمٹ کے اندر خواہشات پوری کرنی ہے اور اپنے مقصد کو بھی پورا کرنا ہے۔ لیکن اگر جس طرح جانور عبادت کی طرف اذان سن کر نہیں بڑھتا، میں بھی نہیں بڑھتی، تو اس کا مطلب ہے میں جانور نہیں بن رہی، میں جانور سے بھی نچلی سطح پر آ رہی ہوں، میں اپنے آپ کو جانور سے بھی زیادہ ڈیگریڈیڈ کر رہی ہوں۔ تو مومن بندہ جو ہوتا ہے اس کی شب و روز اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب، اللہ کی دی ہوئی ایک پانچ وقت کی بیسک عبادت کے گرد گھومتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کی زندگی کیا ہوتی ہے، اللہ کے احکامات کے گرد گھومتی رہتی ہے، اپنے نارمل روٹین بھی پورے کرتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے۔ ایسا انسان شیطان کے ٹریپ سے بچنے میں کسی حد تک کامیاب ہو سکتا ہے۔ ورنہ یاد رکھیں، قرآن پڑھنا پڑھانا سب سے مشکل آپ کے لیے شیطان بنا دے گا، اور آپ کا تعلق چاہے عمر کے کسی بھی حصے سے ہے، چاہے آپ 12 سال کی ہیں، چاہے آپ 16 سال کی ہیں، چاہے آپ 20 سال کی ہیں، اور چاہے آپ 50 سال کی ہیں، آپ کے لیے شیطان اس چیز کو لیس پرائیورٹی پر لے جائے گا۔ اور اگر کبھی آپ نے ہمت کر کے، تعوذ پڑھ کے، استعاذہ حاصل کر کے قرآن کھول لیا، یا آپ کسی قرآن کی کلاس میں جا کے بیٹھ گئیں، تو شیطان پھر کیا کرتا ہے؟ آپ کو بور کرتا ہے۔ یہ بھی کرتا ہے شیطان اکثر و بیشتر۔ آپ نہیں محسوس کرتی ہیں، آپ کہیں سے اٹھ کر آتی ہیں، کوئی درس سن کے آتے ہیں، کوئی لیکچر سن کے آتی ہیں، آپ کہتی ہیں اب میں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ کبھی ہوا ایسا؟ ہوا ہوگا نا، اگر نہیں ہوا تو الحمدللہ شیطان نے کبھی آپ پر حملہ نہیں کیا، اگر ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ شیطان کا حملہ تھا۔ شیطان نے اللہ کے کلام کو آپ کے لیے بور کر دیا، اس نے اس کے اندر سے انٹرسٹ ختم کر دیا۔ مومن کی انجوائمنٹ عبادت میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مومن کی انجوائمنٹ عبادت میں بھی ہوتی ہے، انجوائمنٹ عبادت کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ضروری نہیں ہے کہ ہم قرآن کی محفل میں بیٹھ کر ہی، روزہ رکھ کر ہی، نماز پڑھ کر ہی، صدقہ کر کے ہی صرف انجوائمنٹ محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں آپ کی اور میرے لیے بہت سی انجوائمنٹ رکھی ہیں، شریعت کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ نے تو خود قرآن میں کہا ہے کلو واشربو، کھاؤ پیو، انجوائے کرو۔ کھانے پینے کا فیکٹر انسان کی صحت کے ساتھ ساتھ انجوائے کرنے کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا۔ آپ کا وہ ٹائم جس میں آپ افطار کر رہی ہوتی ہیں آج کل، وہ آپ کا سب سے اچھا فیملی ٹائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ باقی سارا دن سب ادھر ادھر جو ہیں وہ بھٹکتے رہتے ہیں، کوئی ادھر گرا ہوا ہے، کوئی ادھر گرا ہوا ہے، کوئی اس کام میں ہے، کوئی اس کام میں ہے، کوئی کہیں مصروف ہے، کوئی کہیں مصروف ہے۔ افطار کا ٹائم آپ کے لیے فیملی ٹائم بن جاتا ہے نا۔ تو اللہ نے آپ کے اور میرے لیے زندگی میں انجوائمنٹس رکھے ہیں، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان انجوائمنٹس کو اللہ کی رضا کے مطابق انجوائے کرنے والے بن جائیں۔ پھر یہ جو شیطان ہے، یہ کس طرح سے آپ کو اور مجھے مزید قرآن کے ساتھ ڈائیورٹ کرتا ہے؟ کہتا ہے بس قرآن کی تلاوت کر لو، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا چلو، نیچے ترجمہ لکھا ہے نا، تم خود ہی ترجمہ پڑھ لو، کیا ضرورت ہے جا کر کسی سے ترجمہ سیکھنے کی یا سننے کی یا اس کی زبان سیکھنے کی؟ تلاوت کر تو لیتی ہو، بس کافی ہے تمہارے لیے۔ شیطان انسان کو قرآن پر تفکر سے روک دیتا ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے قرآن کھولنے کے بعد، کہ انسان کو اس آیت پہ جو وہ پڑھ رہا ہے، جو وہ پروناؤنس کر رہا ہے، اس کے اوپر اس کو غور و فکر نہ کرنے دے، اس کو سمجھنے نہ دے، اس کو اس کے دماغ کے اوپر سے بالکل ایسے سلپ کر دے کہ جیسے آپ ویکس کے اوپر سے پانی کو ڈالیں تو پانی سلپ کر جاتا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان تھاٹ پیٹرن کو ڈسٹرب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اسی لیے آپ نے اور میں نے ہر لمحہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے تاکہ میں اور آپ اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعاذہ مانگنے کا کہا ہے، طلب کرنے کا، اعوذ باللہ، یہ اس بات کی گارنٹی ہے، یہ اس بات کو شو کرتا ہے، یہ اس بات کی ڈیکلریشن ہے کہ میں اپنی طاقت سے اپنے آپ کو شیطان سے نہیں بچا سکتی۔ جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی، میں شیطان سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے خون میں سرکولیٹ کرتا ہے، شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا ہے۔ اس لیے کیا کرتا ہے شیطان؟ کبھی کبھی آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں زبان سے، لیکن آپ کا قرآن وہ دل میں کیوں نہیں اتر رہا ہوتا؟ آپ کا ذہن بھٹک رہا ہوتا ہے، ایسا محسوس کیا کبھی آپ نے؟ آپ بہت اچھی تجوید کے ساتھ بھی پڑھ رہی ہوں، تب بھی آپ اس کے ڈیپتھ میں یا اس کے بیسک مفہوم میں یا سرفیس کے مفہوم کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے۔ بظاہر آپ کو لگتا ہے آپ نے پورا پیج پڑھ لیا، لیکن آپ کو اس میں سے یہ نہیں پتا چلتا کہ میں نے اس ایک پیج پہ کیا پڑھا، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کئی دفعہ ہوتا ہے. اور رمضان میں جب الحمدللہ ہم فریکوینٹ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم فریکوینٹلی قرآن کو میکسیمم ایک قرآن مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے آدھا پیج پڑھ لیا اور ایک دم سے خیال آیا، اوہو یہ معاملہ چل رہا تھا، یہ قصہ چل رہا تھا. یہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان آپ کے حلق تک قرآن کو فکس کرتا ہے اور دل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اور یاد رکھیں، کس دل میں شیطان آ سکتا ہے؟ کس دل میں شیطان آ سکتا ہے؟ اچھا، غافل دل کیا ہوتا ہے؟ یہ بچے بیٹھے، ان کو غافل دل نہیں پتا کیا ہوتا ہے. چلیں، غافل دل کیا ہوتا ہے؟ سمپل از دیٹ. غافل دل، چلے غافل آپ کا بہت اچھا جواب تھا، لیکن اب یہ والے جو یہ والا کراؤڈ بیٹھا نا آپ کے سامنے، اس کو آپ کیا سمجھائیں گے غافل؟ جیسے میں اکثر بات کرتی ہوں کہ آپ کوئی بچے آپ سے پوچھتے ہیں تقوی کیا ہوتا ہے، قرآن میں بہت زیادہ آتا ہے تقوی تقوی تقوی. اما کہتی ہیں بیٹا پرہیز گاری. لیں، آپ نے تقوی سے بھی بڑا گاڑھا ورڈ جو ہے وہ بول دیا. آپ کا خیال ہے آپ کے بچوں کو پرہیز گاری سمجھ آئے گی؟ ان کو نہیں سمجھ آئے گی. اسی طرح ہو سکتا ہے آپ کے بچے کو غفلت بھی نہ سمجھ آئے، ہو سکتا ہے سمجھ آ جائے، لیکن چانسز زیادہ تر یہی ہے کہ نہیں سمجھ آئے گی. شیطان اس دل میں جا کے بیٹھتا ہے جس دل میں اللہ نہیں ہوتا. صحیح، آپ کے دل میں کئی محبتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے محبتیں ڈالی. جیسے مثال کے طور پہ مال سے محبت اللہ نے ڈالی ہے، اولاد سے محبت اللہ نے ڈالی ہے، بیٹوں سے محبت اللہ نے ڈالی ہے، سونے جواہرات سے، سلور سے اور ڈائمنڈ سے محبت اللہ نے ڈالی ہے. یہ سب محبتیں ہیں نا، ان کا ڈینائل نہیں ہے، لیکن ان سب محبتوں کو آپ لیس پرائیورٹی پر رکھ کے ٹاپ پرائیورٹی پر کس کی محبت کو رکھتے ہیں؟ اللہ کی محبت کو. اس لیے سورہ بقرہ میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حب للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت میں شدید تر ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اولاد سے محبت نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ شوہر سے محبت نہیں ہوتی، لیکن سب سے زیادہ ٹاپ پرائیورٹی پر اللہ ہوتا ہے. اللہ کا حکم پہلے، باقیوں کی فرما برداری بعد میں. اللہ کا حکم پہلے، اولاد کی خواہشات کا پورا کرنا بعد میں. اللہ کا حکم پہلے، شوہر کو خوش کرنا بعد میں. اگر شوہر آپ کو کسی ایسے کام کا حکم دے جس کا اللہ نے کرنے سے منع کیا ہے تو کیا کریں گے؟ کس کی بات مانیں گے، شوہر کی کہ اللہ کی؟ مانیں گے اللہ کی، لیکن اللہ سے حکمت مانگیں گے. ریزسٹنس کے ساتھ ایک دم سے ڈنڈا لے کے سامنے نہیں کھڑا ہو جائیں گے، اپنے شوہر کے لیے دعا کریں گے اور پھر حکمت کے ساتھ معاملے کو لے کر چلنے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے کہیں گے، اللہ الٹیمیٹلی مجھے بات آپ کی ماننی ہے، مجھے راستہ بتا دیں کہ میں اپنے شوہر کو بھی اپنے ساتھ اس راستے پر چلا سکوں. لڑائی اور جھگڑے کا ماحول ڈیولپ کرنے کا قرآن کہیں بھی نہیں کہتا. ہاں، اللہ نے ایک اپنے رسول کے ذریعے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. جس جگہ پر اللہ نے کسی کام سے روک دیا ہے، اب اس مقام پر آپ مخلوق کی بات نہیں مان سکتے کہ مخلوق کیا کہ نہیں تم یہ کر لو. تو شیطان اس دل میں آ کے بیٹھتا ہے جس دل میں اللہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک سائنس کا رول کیا ہے کہ ویکیوم کہیں بھی نہیں رہتا. آپ ایک چیز کو ہٹاتے ہیں تو دوسری جگہ وہاں فل کر لیتی ہے. مثال کے طور پہ یہاں سے اگر یہ ٹشو کا ڈبہ ہٹا لیا جائے گا تو کیا یہاں کچھ چیز فل کر رہی ہے جو آپ کو اور مجھے نظر نہیں آ رہی؟ یہاں بالکل آپ کی جو ایئر کمپوزیشن کے اندر مختلف گیسز ہیں وہ آ کر یہاں پر، یا جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وہ اس کو کور کر رہے ہیں. تو یہ اصول یاد رکھیں، جس دل میں اللہ نہیں ہوتا اسی دل میں شیطان جگہ بنا سکتا ہے. اب یہ بتائیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ شیطان انسان کے خون میں سرکولیٹ کرتا ہے. آپ کے جسم میں خون کس آرگن سے سرکولیٹ کرتا ہے؟ دل سے سرکولیٹ کرتا ہے. اگر وہاں شیطان آ کے بیٹھ جائے تو پوری باڈی میں کیا سرکولیٹ کرے گا؟ شیطان. صحیح. اور اگر آپ شیطان کی جگہ پر قرآن کو یا اللہ کو لا کر بٹھا دیں تو آپ کے پورے جسم میں کیا سرکولیٹ کرے گا؟ قرآن سرکولیٹ کرے گا، اللہ کے احکامات سرکولیٹ کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے بعض احادیث اتنی زبردست اور اتنی پروفاؤنڈ ہیں کہ اگر آپ ان کو سائنٹیفکلی پروف کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو اس کی ایک سے ایک حکمت نظر آتی ہے، آپ کو اس کی ایک سے ایک خوبصورتی نظر آتی ہے. تو اپنے دل میں اس جگہ پر اللہ کو لا کر بٹھائیں تاکہ شیطان جو ہے وہ آپ کے جسم میں فلو نہ کرے. تو ایک تو حکمت یہ ہے اللہ سے، اللہ کی پناہ میں آنے کی، کہ شیطان نے تو پکا ارادہ کیا ہے کہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، چاہے زندگی کے کسی عمل کا کوئی بھی آپ کا سٹیپ، کوئی بھی ایسپیکٹ ہو، شیطان آپ کو اور مجھے ڈائیورٹ کرے گا. دوسری حکمت اسکالرس کیا بتاتے ہیں استعاذہ کی، کہ استعاذہ کیوں مانگنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان اصل میں استعاذہ طلب کر کے اللہ کی سیکیورٹی میں، اللہ کی پناہ میں آ کے اپنے خیالات سے بھی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، اپنے خیالات سے بھی پناہ مانگ رہا ہوتا ہے، ایسے عقیدوں سے پناہ مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، جیسے نارسسزم، جیسے مثال کے طور پہ کمیونزم. کیا یہ سارے عقائد، کیا یہ جو آپ کے سامنے اور میرے سامنے فلاسفیز ہیں، یہ مجھے اور آپ کو ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. تو ہم نہ صرف اس شیطان سے پناہ مانگتے ہیں جو شیطان ابلیس کی شکل کا ہے، یاد رکھیں ابلیس ہیڈ آف شیطان ہے، صحیح ہے، وہ ہیڈ ہے، اس کے علاوہ جو اس کی پروجنی ہے وہ باقی شیطان ہیں. اور شیطان انسانوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، اور شیطان شیطانوں کی یا جنوں کی شکل کے بھی ہوتے ہیں. تو ہم ہر طرح سے پناہ مانگتے ہیں. بعض دفعہ انسانوں کی شکل کے شیطان آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی بڑا سا اسپائک سا ہوتا ہے، نہ ان کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، نہ ان کا چہرہ لال ہوتا ہے، نہ ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ یہ انسان اس وقت شیطان نما انسان ہے؟ ہم اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں. مثال کے طور پہ ہر وہ انسان جو آپ کو وہ کام کرنے کا حکم دے جس کی آپ کو سند احادیث میں یا قرآن میں نہیں ملتے. کوئی آپ سے کہے کہ مزار پر جا کر، فلاں مزار پر جا کر تم دعا کرو تو تمہاری دعا پوری ہو جائے گی، یہ کیا کیا اس نے؟ آپ کو ایک طرح کے شرک میں انوالو کر دیا. ایسے انسان سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. کوئی انسان آپ سے یہ کہے کہ تم دعا مانگتی ہو، تم فلاں کے صدقے دعا مانگا کرو، اس نے بھی آپ کو ایک طرح کے شرک میں مبتلا کر دیا. ایسے انسان سے بھی پناہ مانگے. ہر وہ دوست، ہر وہ رشتے دار جو آپ کو گناہ کو بہت معمولی بنا کر دکھائے، وہ بھی شیطان نما انسان ہے. ہر وہ فرینڈ، ہر وہ رشتے دار جو آپ کو نیکی کے کرنے کو مشکل بنا کر دکھائے، اس نیکی کے کرنے کی سچویشن کو میگنیفائڈ کر دے، وہ انسان نما شیطان ہے. پہچانے اپنے ارد گرد ایسے انسانوں کو، اور ہم سب کے ارد گرد ایسے انسان ہیں. وہ انسان جو آپ دین پر چلنا چاہ رہی ہیں، آپ سے کہے کہ دیکھو اتنی سختی لانے کی کیا ضرورت ہے، ڈونٹ بی ایکسٹریمسٹ، اب اتنا تھوڑی اللہ نے کہا ہے بات بات میں سختی کرنے کو. جو انسان آپ کو غیر اسلامی رسومات میں بار بار انوالو کرنے کی کوشش کرے، وہ شیطان نما انسان ہے. آپ اس سے بھی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اب بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے انسان ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی دور کے جاننے والے، کوئی آپ کے سوشل سرکل میں کچھ لوگ، چند لوگ ہوں، ہو سکتا ہے یہ آپ کے بہت قریبی رشتہ دار ہوں. ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے بہت قریبی رشتہ دار ایسے ہوں جو آپ کو اس دین پر چلنے میں مدد نہیں دے رہے، الٹا آپ کے لیے مشکل کریٹ کر رہے ہیں، آپ کو 10 قدم پیچھے آنے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں. تو آپ کیا کریں؟ ان سے تعلق توڑ لیں؟ کیا کریں؟ یا ہو سکتا ہے آپ کے خاندان میں ایسے لوگ ہوں جو بدعت میں انوالو ہوں، تو اب ان سے ملنا ملانا ختم کر دیں. کیا کرنا چاہیے آپ بتائیں؟ ایک چیز کا خیال رکھیں ہمیشہ، ایک چیز کا خیال رکھیں. مثال کے طور پہ کسی بدعت میں آپ کو پتا چل گیا کہ یہ عمل بدعت ہے، ٹھیک، جو بھی معاشرے میں عام ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے. چلیں میلاد کرنا بہت پرومیننٹ چیز ہے نا، میلاد کرنا. میلاد کرنے کا پیچھے بیک گراؤنڈ میں مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے مینٹیلٹی؟ کیوں کرتے ہیں میلاد؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا جاتا ہے، اپنی محبت کے اظہار کے لیے کیا جاتا ہے، اسی لیے کیا جاتا ہے نا میلاد، اور تو کوئی وجہ نہیں ہوتی اس کی. اور پھر جو آپ اس کو اور سمجھ دے جائیں، اچھا میلاد میں کھڑے کیوں ہوتے ہیں جب سلام پڑھا جاتا ہے؟ اچھا بعض لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پلیز ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم اس لیے تھوڑی کھڑے ہوتے ہیں، سب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے نہیں، وہ جو سب کھڑے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ایک تھیوری ہے. کوئی بھی رسم اپنے پیچھے ہمیشہ ایک عقیدہ لے کر آتی ہے، یاد رکھیں. یہ رسمیں ایسے ہی نہیں ہوتی، جیسے ابھی اس وقت موقع نہیں ہے، مثال کے طور پہ مائیوں کے اوپر دلہن کو پیلا جوڑا ہی کیوں پہنایا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ایسے ہی سبھی پہناتے ہیں تو ہم بھی پہنا دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں نہیں اس کا تعلق ہندو کلچر سے ہے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں بالکل بھی نہیں، توبہ نعوذ باللہ، ہم ہندو کلچر کو تھوڑی فالو کر رہے ہیں، ہم تو ایسے ہی پہن لیتے ہیں اس لیے کہ سب پہنتے ہیں. توبہ تم تو ہر بات کے اندر جو ہے وہ بال کی کھالی نکال لیتی ہو. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض لوگ سلام میں صرف اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ سب کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو ہم آڈ ون آؤٹ بن جائیں گے، یہی وجہ ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جگہوں پر خود آ سکتے ہیں جہاں جہاں سلام پڑھا جا رہا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے, اسکالرز کہتے ہیں اٹ از بدعت. نہ اس طرح سے صحابہ نے کیا کہ آپ, اول تو اسلام میں برتھ ڈے سیلیبریشن ہی نہیں ہے, ہم سب جانتے ہیں اسلام میں سیلیبریشنز ہیں لیکن برتھ ڈے سیلیبریشن نہیں ہے, تو اس لیے اس کو بدعت کہا جاتا ہے. اب آپ اس بدعت کے اوپر سٹینڈ لیتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بدعت ہے. اب کبھی بھی اپنے طور پر یہ نہ کریں کہ آپ کہیں کہ اچھا میں چلی جاتی ہوں, آج میں میلاد میں جاؤں گی تو کل یہ درس میں آئیں گی نا, تو میں ایسا کرتی ہوں ان کے میلاد میں چلی جاتی ہوں تاکہ یہ میرے درس میں آئیں. یہ کبھی نہ کریں. حق اور باطل ہمیشہ واضح ہوتا ہے. حق جو ہے وہ باطل پر کمپرومائز نہیں کرتا صرف اس لیے کہ تاکہ باطل آ کر اس کی بات کو سن لے. جب آپ کو پتا چل گیا ایک چیز غلط ہے, آپ بہت ہی پیار اور محبت سے, چلیں آپ کی بہن میلاد پر آپ کو انوائٹ کر رہی ہیں, آپ بہت ہی پیار اور محبت سے کہیے میں نے پڑھ لیا ہے, مجھے پتا چل گیا ہے, اسکالرز اس کو بدعت کہتے ہیں, دین میں ایک نئی چیز کہتے ہیں, میں اس میں نہیں آ سکتی. کوئی لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر آپ کو بڑے بڑے دلائل نہیں دینے آتے تو دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. خاموشی اور مسکراہٹ کافی ہے. خود اپنا ہیڈ کاؤنٹ کبھی اس چیز میں مت دیں. دوسرا, ایسے لوگوں کے ساتھ, جبکہ آپ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی, آپ کی بہن ہے, آپ کی نند ہے, آپ کی مامی ہے, آپ کی چاچی ہے, آپ ایسے لوگوں سے فزیکل ڈیٹیچمنٹ نہیں کر سکتے, رشتہ نہیں توڑ سکتے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا بدعت کرتی ہیں, اوہو کافر ہو گئی, کہہ سکتے ہیں؟ اگر کہا تو ہماری مینٹیلٹی کس سے ملے گی؟ نہیں, میں ایک شاباش, خوارش سے ملے گی. صحیح. اب میں آپ کو چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ وہ ٹرمز یاد رکھیں تاکہ کل کو جب آپ کی سراؤنڈنگ میں یہ آوازیں گونجیں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کسی چیز کو کسی چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ہر غلطی کرنے والے کو کافر کہنا شروع کر دیا یا ہر کبیرہ گناہ کرنے والے کو کافر کہنا شروع کر دیا تو آپ کی مینٹیلٹی وہی ہوگی جو خوارش کی تھی, وہ بھی اسی ایکسٹریم پر گئے تھے, ریلیجیس ایکسٹریم پر گئے تھے. آپ نے یہ نہیں کرنا, کسی کو کافر نہیں کہنا. نہ ہم کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں, کیا ہم کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. کہتے تو بڑے ہیں. ادھر ہم سنتے ہیں قرآن کی آیات کہ اللہ تعالیٰ نے منافقت کو ڈسکرائب کیا, اور ہمارے ذہن میں, زبانوں سے نہیں, ہمارے ذہن میں اپنی کوئی بہن, اپنی کوئی نند, اپنی کوئی کزن, بالکل ان کا حال بالکل ایسا ہی ہے. یہ آیت تو ان پہ فٹ کرتی ہے. کبھی اپنا چہرہ اور اپنی شکل نہیں آتی آنکھوں میں, نہیں آتی نا. نہ ہم کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں, نہ ہم کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں. یاد رکھیں منافق بھی لیگلی مسلمان ہوتا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ایسے رشتہ داروں کا جو کہ آپ کے لیے اس وقت, اور آپ کو اس میں انوالو ہونے کی پراپر انویٹیشن اور دعوت بھی دیتے ہیں, آپ نے ان سے ایموشنل ڈیٹیچمنٹ کرنی ہے, فزیکل ڈیٹیچمنٹ نہیں کرنی. انڈرسٹینڈنگ کے لیول پر ان سے الگ ہونا ہے. انڈرسٹینڈنگ پہ لیول پر سمجھ جانا ہے کہ نہیں, میں نے وہ طریقہ پکڑ لیا جو حق کا طریقہ ہے, جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے, جو صحابہ کا طریقہ ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیمات میں سپیکولیشنز موجود ہیں کہ قرب قیامت کے قریب مسلمان جو ہیں وہ 70-71 فرقوں میں بٹ جائیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس میں سے نجات پانے والا طبقہ کون سا ہوگا, تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا. سمپلسٹ رول ہے. ہم اس میں کسی بحث میں نہ پڑیں کہ اس کی شروعات کس نے کی, میلاد کی یا قرآن خوانی کی یا کوئی بھی آپ بدعت ذہن میں لے آئیں, کہاں سے شروعات ہوئی, کتنے نیک انسان نے کی, کتنے بڑے بزرگ تھے, کتنے بڑے اولیاء اللہ تھے. فوگیٹ اباؤٹ ایوری تھنگ, بس ایک دلیل یاد رکھیں, میں اپنے آپ کو صرف اس عمل پر عبادات کے معاملے میں سٹک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جو اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ سے ثابت ہے. بس آئندہ کبھی آپ کو کوئی بدعت میں شامل ہونے کے لیے انسسٹ کرے, آپ اگر یاد کر سکتی ہیں تو ما انا علیہ و اصحابی کے الفاظ یاد کر لیجئے, ورنہ آپ اردو میں کہہ دیجئے ان کو کہ میں نے اللہ کے رسول کی یہ حدیث سن لی ہے اور میں اپنے آپ کو عبادات کے اندر اس چیز میں اور قرآن کے معاملے میں اور رسول اللہ کی تعلیمات کے معاملے میں اس چیز میں بس فکس کرنا چاہ رہی ہوں. تو حق پر قائم رہیں اور اللہ سے مدد مانگیں. اب آپ دیکھیں ابھی تک ہم نے جتنی باتیں کی استعاذہ کے اینگل سے, کیا اس ایک آیت نے ہمیں بہت کچھ سکھایا؟ سکھایا نا. ابھی آپ کو میں نے جو دو چار دن پہلے ایک اسکالر کی بات بتائی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جب میں غم کا شکار ہوتا ہوں, جب مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, جب میں مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہوں, جب میں کسی پریشانی میں اور مشکل میں ہوتا ہوں, میں جہاں سے قرآن کھولتا ہوں, کوئی ایک آیت نہیں بتائی انہوں نے, انہوں نے کہا میں جہاں سے قرآن کھولتا ہوں اور میں اس کو سچے دل سے پڑھنا شروع کرتا ہوں, مجھے اپنے لیے کوئی نہ کوئی سبق مل جاتا ہے. مجھے لگتا ہے میرا غم ہلکا ہو گیا, مجھے لگتا ہے میرے نروس کے اوپر سے وزن جو ہے وہ ہٹ گیا. ابھی ہم نے سورہ فاتحہ شروع نہیں کی, لیکن مجھے امید ہے کہ استعاذہ کے اوپر ہم نے جتنی بات کی ہے, الحمدللہ نہ صرف آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمارے ایمان میں بھی اس سے اضافہ کرے, تاکہ ہمیں اسٹرینتھ ملے کہ ہم اپنے عمل کے اندر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی ٹرانسفارمیشن لا سکیں. اس لیے کہ مقصد یہی ہے کہ میرا عمل تبدیل ہونا شروع ہو. اور اسلام, یا یوں سمجھ لیجئے شریعت, مسلمان کی قرآن کے ساتھ بس یہ اٹیچمنٹ ڈیولپ کرنا چاہتی ہے. آپ ایک آیت بھی پڑھیں سوچ سمجھ کر پڑھیں, آپ ایک آیت کی بھی تلاوت کریں سوچ سمجھ کر تلاوت کیجئے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. ٹھیک, تو یہ تو ہو گئیں دو حکمتیں. ایک, کیونکہ شیطان نے پکا ارادہ کیا ہے ہر لمحہ حملہ کرنے کا, تو ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. دوسرا, ہم ان انسانوں کی سے بھی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں ہماری طرح ہومو سیپینز ہیں, لیکن عمل میں اور ارادے میں اور عقائد میں شیطان کو فالو کرنے والے ہیں. تیسری حکمت کیا ہے استعاذہ کی؟ تیسری حکمت سکالرز کہتے ہیں تعوذ کے اندر ہے کہ انسان اپنے نفس سے بھی پناہ مانگتا ہے. ہم اپنے نفس سے بھی پناہ مانگتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ایک نفس کا ذکر کیا گیا ہے جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے. قرآن میں تین طرح کے نفس کا ذکر کیا گیا ہے, یعنی تین طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں, تین طرح کے ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. ایک نفس کون سا ہے؟ نفس سے امارہ, حمزہ سے, امارہ عین سے نہیں, حمزہ سے. امارہ وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے, جو برائی کی طرف انکلینیشن بار بار لے کر جاتا ہے. پھر دوسرا نفس ہے نفس لوامہ. لوامہ اردو میں ملامت کرنے کے قریب قریب ہے, یعنی جب آپ سے گناہ ہوتا ہے تو یہ کون سی کیٹیگری ہوگی مائنڈ سیٹ کی؟ کہ ریگریٹ ہو رہا ہے, گناہ کرنے کے بعد تکلیف ہونا, گناہ کرنے کے بعد اندر سے, جیسے آپ اردو میں نہیں کہتے کہ آپ کا ضمیر چٹکی لیتا ہے, آپ کا سب کانشیس جو ہے وہ آپ کو اندر سے پنچ کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ, گناہ کرنے کے بعد غلطی کا احساس ہو جانا, شرمندگی ہونا. تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ. یہ کس کا نفس ہے؟ یہ مومن کا نفس ہے. تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ. یہ کس کا نفس ہے؟ یہ مومن کا نفس ہے, جو راضی بر رضائے رب ہو گیا, جس نے اپنا اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, کھانا پینا, ملنا ملانا, معاملات, کاروبار, سب چیزیں اللہ کی رضا کے مطابق کر لیں. اللہ ہمیں نفس مطمئنہ رکھنے والے انسانوں میں شامل فرمائے. یہ جو نفس امارہ ہے یہ زیادہ تر ہمارا ہوتا ہے, اللہ کرے کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں, تو سب سے برا جو ہے وہ نفس امارہ ہے, جو آپ کو برائی کا ہی حکم دیتا رہتا ہے. اور جو اس کے بعد سیکنڈ لیول ہے وہ نفس لوامہ ہے, یعنی اب آپ نے اس کو کچھ تھوڑا سا غور و فکر کر کے علم دے دیا تب وہ آپ کو پنچ کرتا ہے غلطی کرنے کے بعد. اور ٹاپ کوالٹی پر جو آتا ہے وہ نفس مطمئنہ آتا ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اس رمضان میں کہ ہم اپنے نفس امارہ کو کہاں تک لے کر جائیں. ہمت آپ کو چاہیے, آپ جمپ کریں گے امارہ سے لوامہ تک یا لوامہ سے بھی اور اوپر تک. کون سے والے پہ جمپ کرنا ہے آپ نے؟ تیار ہیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے. نفس امارہ کیوں ہم میجورٹی لوگوں کا ہوتا ہے, اور کیوں نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو نقصان کی طرف لے کر جاتا ہے, یا یہ کیسے بنتا ہے؟ جب صرف اور صرف جسم کی خواہشات پوری کرنے میں انسان اپنی زندگی کو بزی رکھتا ہے تو انسان کا نفس نفس امارہ بن جاتا ہے. جب ہم صرف اور صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کی تگو دو میں لگے رہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں نا آپ خواہشات کا غلام, کیا انسان خواہشات کا غلام بنتا ہے؟ جس وقت جو کرنے کا دل کرے وہ اسی وقت کرنے کی ڈھان لینا, رات کے 3 بجے مجھے بھوک لگ رہی ہے پیزا منگوائیں, یہ کون سا نفس ہے؟ نفس امارہ. भाई रात के 3 बजे भूख लग रही है, अम्मा कह रही बेटा सुबह होने दो, इस वक्त खाओगी तो पेट में दर्द होगा, पेट खराब हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, फिर जब नींद नहीं आएगी तो सारा दिन सोती रहोगी, सारा दिन सोती रहोगी तो शाम में चिड़चिड़ी होके उठोगी, नहीं मुझे अभी मंगवा के दें, बस ये है नफ्से अम्मारा। और अगर याद रखें, अब आपकी और मेरे पास चॉइस है, आप और मैं जिस वक्त जिस लम्हा जो ख्वाहिश आती है उसको पूरा करते हैं, और अपने आप को हर वक्त अपने जिस्म को और अपनी ख्वाहिशात को हम थोड़ा सा भी सब्र नहीं करवाते, तो याद रखें हम ख्वाहिशात के गुलाम बनना शुरू हो जाते हैं। और दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हम आज अपने बच्चों को खुद अपने हाथों से ख्वाहिशात का गुलाम बना रहे हैं, हम उनको सब्र करना और इंतजार करना नहीं सिखाते, इधर बच्चा मांगता है उधर झट से हम दिला देते हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो माँ बाप जो हैं वो इंतजार भी नहीं करते कि बच्चे मांगे, माँ बाप पहले ही दे देते हैं। बच्चों को सब्र करना सिखाएं, बच्चों को थोड़ा सा ख्वाहिशात को होल्ड करना सिखाएं, इसलिए कि याद रखें सारा इम्तिहान है ही ये ख्वाहिशात होल्ड करने का, ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना यही है जो चीज आपको अशरफुल मखलूकात बनाती है। ख्वाहिशात को डिप्राइव करना और ख़त्म कर देना और रहबानियत इख्तियार कर लेना और मोनास्ट्रीज में जाके बैठ जाना, ये नहीं इस्लाम सिखाता, ये सबसे आसान दीन है। छोड़ें घर और जाएं जंगल में और दरख्त के नीचे बैठ जाएं और दरख्त से उल्टे लटक जाएं, या बस दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू करते रहें, ना कहीं किसी रिश्ते को निभाना है, ना कोई ससुराल, ना कोई महका, ना कोई बच्चों की चिक चिक, ना हस्बैंड की चिक चिक, जिंदगी आसान, सुकून से रोजा रखें, फल उतारें दरख से खाएं, सहरी खाएं और फल खाएं और इफ्तार करें, अल्लाह की इबादत करें नहर पे जाके बहते हुए चश्मे से, बेहतरीन वाटरफॉल और बेहतरीन नज़ारा, और ज़िंदगी गुजारें, इससे अच्छी कोई ज़िंदगी हो सकती है? एक इंसान सोचे हाँ अल्लाह की इबादत तो इसी तरह हो सकती है, अल्लाह ने हमें ऐसी इबादत करने के लिए नहीं कहा, अल्लाह ने कहा है इसी दुनिया में रहते हुए मेरा बंदा बन के दिखाओ, इसी दुनिया में रहो और अपने नफ्स को और अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करो। तो अगर आप और मैं सिर्फ और सिर्फ जिस्म के तकाजे पूरे करते रहेंगे और रूह को फीड नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपके 2 बच्चे हैं, आप 2 बच्चों में से एक बच्चे को खिलाती रहती हैं, सेरेलेक भी खिला रही हैं, दूध भी पिला रही हैं, सागुदाना भी खिला रही हैं, सूजी भी खिला रही हैं, खीर भी खिला रही हैं, दूसरे को आप कुछ भी नहीं खिलाती, आप कहती हैं बस वो टॉफी बढ़िया खा लो। मैं ऐसा करती नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए कह रही हूँ। तो सेहतमंद बच्चा कौन सा होगा? जिसको खिलाया पिलाया। अब आपका जिस्म भी 2 कंपोनेंट हैं, एक आपका फिजिकल बीइंग और एक आपका स्पिरिचुअल बीइंग। अब अपने फिजिकल बीइंग को तो बहुत संवारती हैं, बहुत संवारती हैं, अभी ईद आने वाली है ना, फिर जरा आखिरी अशरे में पार्लर्स में रश तो देखिएगा, किसको संवार रहे होते हैं हम, रूह को या जिस्म को? मैनीक्योर, पेडीक्योर, फिर वो नेल आर्ट, फिर वो स्ट्रीकिंग, फिर वो हेयर डाई, फिर पता नहीं कौन सा फेशियल, फिर पता नहीं ये और वो, किसकी तैयारी हो रही होती है? सारी जिस्म की तैयारी हो रही होती है, अपनी रूह के तकाजों को भी पूरा करें, वरना जैसे वो माँ जिसने सिर्फ एक बच्चे को खिलाया पिलाया और एक को भूखा रखा, तो जाहिर बात है जिसने खाया वही स्ट्रांग हुआ ना। जब साल के 11 महीने हम अपने जिस्म की सिर्फ ख्वाहिशात पूरी करते रहते हैं और अपनी रूह को डिप्राइव रखते हैं, तो वो या अंधी हो जाती है, या गूंगी हो जाती है, या पैरालाइज्ड हो जाती है, या कॉमे में चली जाती है, या मर जाती है। रूह मर भी सकती है, रूह के भी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। तो अपने नफ्स को इबलीस के नक्शे कदम पर मत चलाएं, अपने नफ्स को शरीयत के ताबे करें। जितना इंसान अपने नफ्स को अल्लाह से दूर करता जाता है उतना वो शरीयत से भी दूर होता है और इबलीस के करीब होता चला जाता है, और फिर इंसान के अंदर हसद, अना और तकब्बुर जो है ये भर जाता है। तब आपने क्या करना है इंशाल्लाह? अपनी अकल को, अपने नफ्स को कुरान की गिजा देनी है। म्यूजिक इज नॉट फूड फॉर योर सोल, हमने गलत सुना है। हाँ वैसे अगर आप उसको इस तरह जोड़ दें, क्या कुरान के अंदर कोई म्यूजिक है? आप बेहतरीन तिलावत सुने कैसे आपका सर झूमता है। आपने अच्छा ये बताएं, ये कुरान पढ़ते में ये हम क्या कर रहे होते हैं, हिल क्यों रहे होता? हाँ क्यों हिलते हैं, कभी सोचा है आपने? हिलना वो कोई इबादत का हिस्सा नहीं है कुरान पढ़ते हुए हिलना, लेकिन या नमाज खड़े हुए हैं और आप हिल रहे हो, बराबर में खड़े हुए को चक्कर आ रहे हैं आपके हिलने से, क्यों हिलते हैं? कौन कह रहा है ये? कुरान के अंदर भी रिदम है, या आपको अंदर से आपकी रूह हिला रही होती है, وہ ایک دفعہ میں نے اپنی کلاس میں سمپتھیٹک وائبریشنز کی بات کی تھی. فزکس کے اسٹوڈینٹس بیٹھے ہیں یہاں پہ, کسی نے فزکس پڑھی ہے؟ مشکل مصیبت میں ہی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ اچھا یہ بتائیں, ٹیوننگ فوک کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ تو بچپن میں کبھی میٹرک میں پڑھا ہی ہوگا نا ٹیوننگ فوک ہوتا ہے. ٹیوننگ فوک ایک وہ ہوتا ہے وائبریشن گیج کرنے کا انسٹرومنٹ. اس کو آپ زور سے کسی چیز پر مار رہے ہیں, وہ ٹویزر کی طرح کا ہوتا ہے, اس کے دونوں جو وہ پورشن ہیں وہ الگ الگ ہوتا ہے. زور سے آپ کسی آبجیکٹ پر ماریں تو اس کے اندر وائبریشنز آتے ہیں, پھر آپ کان کے پاس رکھتے ہیں تو آپ کو وائبریشنز فریکوینسی سنائی دیتی ہے. یاد آیا؟ ہاں یاد آ گیا. دیکھا, آپ کے ذہن میں ہر فائل اسٹیک کی ہوئی ہے. یاد رکھیں, ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ ہم کس وقت کیا کر رہے تھے, لیکن آپ کے ذہن میں سب چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو ٹیوننگ فوک کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر پوٹنٹ صلاحیت ہوتی ہے وائبریٹ کرنے کی. صحیح. اسی طرح سے اگر آپ ایک ٹیوننگ فوک کو یہاں پر کسی آبجیکٹ پر مار کر اس میں وائبریشن لے آتے ہیں اور ایک بالکل اسٹیشنری ٹیوننگ فوک اس کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی وائبریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے اس کو بھی کہیں ہٹ بھی نہیں کیا, پھر بھی وہ وائبریٹ کرنے لگ جاتا ہے. یہی ان کو سمپتھیٹک وائبریشنز کہتے ہیں. یہی سمپتھیٹک وائبریشنز انسان کے اندر بھی ہوتی ہیں. کیسے؟ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایک سرٹن فریکوینسی ڈیولپ ہوتی ہے, اور آپ کی روح آپ کے جسم میں کہاں رہتی ہے؟ دل میں رہتی ہے. دل آپ کی جسم کے اندر ہینگنگ پوزیشن میں ہے, معلق ہے, آپ کے چیسٹ کے اندر ہینگ ہوا ہوا ہے. اگر آپ ہیومن فیزیولوجی دیکھیں تو آپ کے جسم کے اندر جو آپ کا دل ہے وہ معلق ہے, ہینگڈ پوزیشن میں. جب قرآن کی تلاوت سے ایک فریکوینسی ڈیولپ ہوتی ہے تو آپ کا دل وائبریٹ کرتا ہے, اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر روح ہے, روح میں وہ وائبریشن قبول کرنے کی پوٹنٹ صلاحیت ہے. اور یہ جو آپ کا دل وائبریشن اور دل کی فریکوینسی اور روح کی فریکوینسی اور قرآن کی فریکوینسی میچ ہوتی ہے تو آپ قرآن پڑھتے میں یہ ہل رہے ہوتے ہیں. ویسے نہ ہلیں تو اچھا ہے, اس لیے کہ سامنے والے کو چکر آ سکتے ہیں آپ کو دیکھ کے. مجھے آنا شروع ہو جاتے ہیں, کوئی میرے برابر میں کھڑا ہوا نماز پڑھتے ہوئے ہلنا شروع ہو جائے. صحیح. تو بہرحال ہلتے کیوں ہیں, اس کا جواب آپ کو مل گیا. اب کبھی کوئی آپ سے پوچھے تو آپ اس کو جواب کم سے کم دے سکتے ہیں. یہ قرآن کا اپنا ردھم ہے. جی نکت, یہودی تو بہت زیادہ ہلتے ہیں. نہیں, اس میں کوئی ایسا مزاح, کوئی ہل رہا ہے تو آپ اس کو یہ کہہ کے نہیں روکیے پلیز کہ آپ یہودیوں کے طریقے پہ ہل رہے ہیں. وہ یہودی کے طریقے پہ نہیں ہل رہے, وہ ایک قرآن کا ردھم ہے جو وہ محسوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں, میرا خیال ہے جس طرح سے آپ کو وہ کتاب پڑھنی سکھائی گئی انیشیلی, دیٹ آل ڈیپینڈز. اگر آپ نے بچپن میں کسی ایسے قاری سے پڑھا جو ہل ہل کے پڑھ رہے تھے تو بچہ بھی ہلنا شروع کر دیتا ہے. جیسے آپ دیکھیں جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ بہت ہلتے ہیں, اس لیے کہ وہ ایک اچھا وہ ایک ہلنے کا تعلق. اگر آپ اس کو جیسے میں نے آپ کو سمپتھیٹک وائبریشن سے بتایا ہے, وہ حفاظ کو اس کی میموری کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کانسنٹریشن لیول اس سے ہائی ہو جاتا ہے. اگر آپ نے کبھی آبزرو کیا ہو تو صرف قرآن پڑھتے میں بچے ایسے نہیں کر رہے ہوتے, بعض بچے اسٹڈیز کرتے میں بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں. جو بچے ذرا رٹا لگانے میں بہت اچھے ہوتے ہیں, اگر وہ کسی چیز کو رٹا لگا رہے ہیں تو وہ ہل ہل کے یاد کر رہے ہوتے ہیں. سو دس تھنگ کین افیکٹ یور میموری. اس میں کسی کو کوئی آپ کنڈیم نہ کریں, جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ردھم بنایا ہوا ہے, وہ اس طرح کر رہا ہے. اس کا تعلق ہوتا ہے بچپن میں آپ نے قرآن پڑھنا کیسے سیکھا ہے. اگر کسی نے آپ کو ہلتے ہوئے قرآن پڑھنا سکھایا تو آپ زندگی بھر تک ہلتے رہتے ہیں انٹل انلیس کہ آپ اپنی اس طاقت کو کنٹرول کر کے رک جائیں اور آپ نہ ہلیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں اگر آپ ہلتے ہیں, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, کوئی نامناسب بات نہیں ہے. یہ ساری ڈپینڈنسی اس بات پر ہے کہ آپ نے سیکھا کیسے. صحیح. اصل چیز کیا ہے, آپ ہلیں یا نہ ہلیں, دل پر قرآن ٹچ کرنا چاہیے. اگر آپ کو ہلنے سے لگتا ہے قرآن دل پر ٹچ کرتا ہے تو پلیز ہلیے. صحیح. اب اتنا ہلیے کہ آپ کی کرسی اور صوفہ نہ ہلے اور برابر والا نہ ہلے, بس آپ ہی ہلیں اور کوئی نہ ہلے. اصل روح کو یاد رکھیں. ہم اس مینٹیلٹی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو ٹھیک اور باقی سب کو غلط کہے. یہ بالکل غلط ٹینڈنسی ہے, اس سے نکلیں. ہمارے یہاں ٹینڈنسی یہ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں بس وہ صحیح ہے, باقی غلط ہے. اگر آپ جو کام کر رہی ہیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے, رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہے, اور سامنے والا جو کام کر رہا ہے اس کی کوئی سند اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ سے نہیں ملتی, تب تو کلیئرٹی آف مائنڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ ہاں میں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں. اگر کوئی ایسا کام ہے جس کی گنجائش نکلتی ہے تو ضروری نہیں ہے سامنے والے کو غلط کہا جائے. اگر اس کو ہلنے سے قرآن کی ایک ایبزارپشن فیل ہوتی ہے, ہلتا رہے. اگر نہیں ہوتی تو نہ کرے. ٹھیک ہے، اصل مقصد کیا ہے بتانے کا؟ کہ آپ کا اور میرا دل اللہ کے کلام سے ٹچ ہو جائے، آپ کا اور میرا دل اس کلام کو اپنے دل، آپ کا اور میرا دل جو ہے اس کلام کو اپنے دل پر محسوس کرے، اپنے مسلس پر محسوس کرے. دل ایک مسل ہوتا ہے نا، اس کے اوپر اس کو محسوس کرے. اور یہ چیز جب ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے تو اس کی روح مضبوط ہوتی ہے. جتنا قرآن سنیں گی، جتنا قرآن پڑھیں گی، آپ کی روح فیڈ ہو رہی ہے. سورہ نور میں آتا ہے نا، نور علی نور، آیت نمبر 35 شاید ہے، آیت نور کہتے ہیں اس کو، سورہ نور کی، نور علی نور. یعنی ایک تو انگرینڈ انسان کے اندر اللہ کی معرفت ہے کہ اللہ ہے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کی اس معرفت کو، اس اکنالجمنٹ کو تقویت ملتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے نور ان علی نور کی. اور جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، پھر انسان 2+2 نہیں کرتا، فائدہ نہیں دیکھتا کہ اس حکم پر عمل کروں تو کیا دنیا کا فائدہ ہوگا، نہیں ہوگا، اچھا میں عمل نہیں کر رہی، ہوگا، اچھا میں عمل کر رہی ہوں. جس وقت انسان کا دل اللہ کی محبت میں سرشار ہوتا ہے، پھر انسان عقل کی بات نہیں کرتا، پھر انسان کہتا ہے بس مجھے اللہ کی بات ماننی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اگر اپنی عقل کی بات سنتے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ اس آگ میں جمپ لگاتے جو نمرود نے ان کے لیے جلائی تھی؟ نہیں لگاتے. اگر عقل کی بات سنتے تو کبھی جمپ نہ لگاتے. کس کی بات سنی تھی انہوں نے؟ اللہ کی. اور اپنے دل کی بات سنی تھی، ان کے دل میں اللہ موجود تھا، ان کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور اللہ کی فرما برداری موجود تھی. ان کے دل نے قبول کیا تھا کہ اللہ کا حکم ہے تو بس مان لوں. آپ امیجن کریں، وہ ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے خواب دیکھا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، مجھے حکم دیا گیا. اس لیے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کو خوابوں میں بھی حکم دیا جاتا ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے 2+2 نہیں کیا، اچھا کہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں تھا، اچھا میں ایسا کرتا ہوں، میں دوبارہ اگلی وحی آنے کا انتظار کرتا ہوں، اگلے خواب کا انتظار کرتا ہوں. انہوں نے اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے لٹا دیا. عقل سے یہ کام کیا تھا یا دل سے یہ کام کیا تھا؟ دل سے کام کیا تھا. اور یہ دل جو تھا یہ اللہ کے ساتھ اٹیچ تھا جبھی انہوں نے یہ محبت کی تھی. تو ایک ہوتی ہے اللہ سے محبت، اور ایک ہوتا ہے اللہ سے عشق. زیادہ ہائی فریکوینسی پر کیا چلتا ہے؟ آپ کو اپنے شوہروں سے محبت ہے یا عشق ہے؟ مجھے مت بتائیں، انہیں کو بتائیے گا جا کے. فریکوینسی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ انٹینسٹی کس کی زیادہ ہوگی، محبت کی یا عشق کی. تو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ عشق ڈیولپ کریں. اس عشق کی ضرورت ہے آج اگر آپ اور میں باعمل مسلمان بننا چاہتے ہیں. ورنہ اتنے لاجکس آپ کے اور میرے ارد گرد موجود ہیں، اتنا کرٹیسزم آپ کے اور میرے ارد گرد موجود ہے، اتنی تھیوریز قرآن کو اپوز کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں کہ آپ کے اور میرے لیے پریکٹسنگ مسلمان بننا آسان کام نہیں ہے. ہمیں ایک سے ایک دلیل مل سکتی ہے. جب تک یہ دل اللہ سے اٹیچ نہیں ہوگا، جب تک یہ نفس اللہ کے تابع نہیں ہوگا، جب تک آپ اس نفس کو نفس امارہ کے اگلے لیول پر، لوامہ اور مطمئنہ تک نہیں لے کر جائیں گی، آپ کی اور میرے لیے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا. ہم پیسز میں تو عمل کریں گے، ٹوٹیلٹی میں عمل نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان دو دشمنوں کو پہچاننے کی توفیق دے. ایک دشمن شیطان اور دوسرا دشمن نفس. اس نفس کو بھی اپنا دشمن سمجھیں. اسکالرز کہتے ہیں کبھی کبھی یہ جو انسان کا نفس ہوتا ہے، یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن بن جاتا ہے. کیوں؟ لاجک کیا ہے اس کے پیچھے؟ یہ دیکھیں، جب ہمیں کوئی گناہ کا خیال آتا ہے تو ہم کہتے ہیں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، شیطان نے وسور کر دیا. اگر بچے کبھی بہت ضد کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا کام کرنے کی جو غلط کام ہے اور ماں منع کر رہی ہے، تو ماں کہتی ہے بیٹا کیا شیطان کی باتوں میں آتے رہتے ہو، ہم کہتے رہتے ہیں نا، تو ہمیں یہ خیال آتا ہے. یہ بتائیں، جب عزازیل ابلیس بنا، اس وقت کون سا شیطان موجود تھا؟ کوئی اور شیطان تو نہیں تھا نا، اس کا اپنا نفس تھا. انا خیر من، اس نے کہا تھا میں سب سے بہتر ہوں. اس کے اپنے نفس نے اس کو ابلیس بنانے کی طرف آگے بڑھایا. اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، آپ نے آدم کو کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے. اور مجھے کس سے بنایا ہے؟ آگ سے. تو آگ افضل ہے، مٹی کمتر ہے، کیسے ممکن ہے کہ افضل چیز کمتر چیز کو سجدہ کرے؟ کوئی شیطان موجود نہیں تھا اس وقت، اس کا اپنا نفس تھا. تو عزازیل کو ابلیس بنانے والا اس کا نفس تھا. تو آپ بھی کبھی اپنے نفس سے غافل نہ ہوں, اپنے نفس کو اللہ کا فرما بردار بنانے کی کوشش کریں اور ٹرین کریں اس کو اللہ کی فرما برداری پر. اس وقت رمضان کا مہینہ ہے اور سال کا یہ بہترین مہینہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے نفس کو اللہ کی فرما برداری کے لیے ٹرین کر سکتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دشمن بند ہے, وہ کون سا ہے؟ شیطان. شیطان بند ہے. ہم اکثر کہتے ہیں نا, ابھی صبح مریم مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ رمضان میں شیطان بند ہوتے ہیں پھر بھی ہم سے غلطی اور گناہ ہی ہو ہی جاتے ہیں. وہ اس لیے ہوتے ہیں, اور آپ بھی سب محسوس کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ نہ بول رہے ہوں, اللہ کرے ہم نہ بولنے والے ہوں. کبھی نظر بہک جاتی ہے, کبھی جھوٹ بول دیا جاتا ہے, کبھی غیبت ہو جاتی ہے, کبھی کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں, کبھی غصہ آ جاتا ہے. کبھی غصہ آ جاتا ہے, باہر کی دنیا میں ملاوٹ, ناپ تول میں کمی, دھوکہ, کرپشن, امانت میں خیانت, یہ سب رمضان کے مہینے میں ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا جو چھوٹے سے چھوٹے سکیل سے لے کے بڑے سے بڑے سکیل تک, آپ کے پھل فروٹ والے کی جو ریڑی والا ہے اس سے لے کے آپ کے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس تک, کیا لوگ رمضان کے مہینے میں امانت میں خیانت کرنا بند کر دیتے ہیں, ملاوٹ کرنا بند کر دیتے ہیں, ناپ تول میں کمی ختم کر دیتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ شیطان تو بند ہے, ہمارا نفس موجود ہے. آپ کے گھر میں آپ کا اپنا بچہ ہے 4-5 سال کا, آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار آتے ہیں جن کا بچہ, ان کا بچہ بھی 5-6 سال کا ہے. آپ کا بچہ بہت ہی سیدھا سادہ, سلجھا ہوا, خاموش سا رہنے والا, چپ کر کے بیٹھ کر اپنا کام کرنے والا, کھیلنے والا ہے. اور وہ جو بچہ آتا ہے مہمانوں کا, وہ بہت ہی شرارتی ہے, بہت نوٹی ہے, اوپر نیچے, نیچے اوپر, اندر باہر اس نے لگائی ہوتی ہے. 15 دن وہ آپ کے بچے کے ساتھ رہتا ہے, پھر جب وہ بچہ چلا جاتا ہے تو کیا اپنا کوئی اثر آپ کے بچے پہ چھوڑ کے جاتا ہے نا. تو یہ جو نفس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے, یہ 11 مہینے آپ کو ایسا ٹرین کر دیتا ہے کہ جب یہ نہیں بھی ہوتا تو بھی آپ اس کی غیر موجودگی میں ویسا ہی بیہیو کر رہے ہوتے ہیں جیسا آپ اس کی موجودگی میں بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ ہم اس ماحول میں بھی غلطیاں کرتے ہیں. اسکالرز کہتے ہیں کہ جو انسان رمضان کے مہینے میں گناہ کرتے ہیں وہ اپنے نفس کی وجہ سے کرتے ہیں, اور جو انسانوں کو رمضان کے مہینے میں نیکی کا موقع مل جاتا ہے وہ کس لیے ملتا ہے؟ وہ اس لیے ملتا ہے کہ ابلیس اور ابلیس کے سارے پروجینی بند ہوتی ہے. تو کریڈٹ صرف اور صرف اللہ کا ہے. اب کوشش یہ کریں کہ اپنے اس نفس کو اچھی طرح سے ٹرین کریں اور اپنے ان دو دشمنوں سے آپ بہترین مقابلہ کر سکیں. اور ایک چیز کا خیال رکھیں, اگر آپ نے اس رمضان میں اپنے نفس کو ٹرین کر لیا, جب آپ عید میں داخل ہوں گی, جب آپ شوال کے مہینے میں داخل ہوں گی, تو انشاءاللہ یہ شیطان جو کھلیں گے یہ آپ پر اچانک سے ایک دم سے حملہ نہیں کر سکتے, یا اگر حملہ کریں گے بھی تو ان کے حملے کا اثر آپ پر ایسا نہیں آئے گا کہ آپ فوراً کوئی بڑے گناہوں میں انوالو ہو جائیں, فوراً کوئی بڑی غلطی میں انوالو ہو جائیں. ایک گراس ڈسکرپنسی مومن کی زندگی میں نہیں ہوتی, پل میں تولا پل میں ماشا, ایسا نہیں ہوتا. ادھر بہت نیک ہیں 29ویں رمضان میں اور پہلی شوال میں سب بھول گئے, اچھا نماز بھی پڑھنی ہے, اچھا میں ایک ساتھ پڑھ لوں گی ساری نمازیں قضا کر لوں گی, آج عید ہے امی آج تو نماز پڑھنے کا نہ کہیں, اچھا آج چھوٹی نماز پڑھ لیتی ہوں, اچھا اچھا عصر کے ساتھ ظہر پڑھ لوں گی. ایسا کچھ نہیں ہے. جیسی آپ 29ویں رمضان میں تھیں آپ کو ویسی ہی محنت فرسٹ شوال میں بھی کرنی ہے. ظاہری بات ہے آپ کی آٹومیٹیکلی جو ہیں وہ عبادات شرنک ہو جاتی ہیں جیسے یہ رمضان سے آپ شوال میں جاتے ہیں, لیکن ٹرین کریں اپنے نفس کو اللہ کی عبادت کے لیے. اس لیے کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی اگر آپ کا نفس اجازت دیتا ہے تو ہی شیطان آپ پر حملہ کر سکتا ہے یا کامیاب ہو سکتا ہے. کیسے؟ ایک مثال دیکھیں, آپ کے گھر میں خدا نخواستہ آپ سنتی ہیں کسی کے گھر میں چوری ہوئی, صحیح, اور وہ لوگ جو تھے وہ کچھ دن پہلے ہی کہیں باہر سے, امریکہ سے, یورپ سے آئے تھے, اور سب کو پتا تھا کہ شادی کے لیے آئے ہیں اور گھر میں جیولری اور یہ اور وہ. تو یوزلی کہا کیا کہا جاتا ہے کہ گھر کا کوئی بھیدی ہے جس نے چوری کروائی ہے, سنا جاتا ہے نا. یہ آپ کی اور میرے گھر کا بھیدی, آپ کی اور میرے جسم کا بھیدی کون ہے؟ نفس ہے. جب یہ نفس اجازت دیتا ہے تو شیطان کا حملہ جو ہے وہ آپ کی اور میرے دماغ کے اوپر پینیٹریٹ کر جاتا ہے. اس نفس کو ٹرین کرنے کا یہ مہینہ ہے, اس نفس کو ٹرین کریں. اور ایک بڑی پیاری تین چیزیں بتاتے ہیں اسکالرز نفس کو ٹرین کرنے کے لیے کہ آپ اپنے نفس کو ٹرین کیسے کر سکتے ہیں. ایک, کیونکہ ہم رمضان کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں بھوک. اور رمضان میں بھوک لگتی ہے, ہاں 12 بجے کے بعد ہی بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر آپ نے سیریل کھا کے سحری کھا کے روزہ رکھا ہے تو آپ کو 9 بجے کے بعد ہی بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح, اس لیے بچے کہتے ہیں ہمیں اٹھائیں نہیں, اگر اٹھیں گے تو بہت بھوک لگے گی, ہمیں سونے دیں, ہم سوتے رہیں گے. تو ایک چیز کیا ہے آپ کے نفس کو ٹرین کرنے کے لیے, بھوک. یہ بھوک آپ کے اندر آپ کی روح کو جگائے گی انشاءاللہ. دوسری چیز ہے علم, اور تیسری چیز ہے اس علم پر غور و فکر. یہ چیز انشاءاللہ آپ کے نفس کو ٹرین کرے گی. تو یہ تین حکمتیں ہیں جس کے اندر آپ اور میں اللہ سے استعاذہ طلب کرتے ہیں. ایک اور حکمت اس میں ایڈ کر لیں جو اسکالرز بتاتے ہیں. بھوک کا مطلب یہ جو بھرا ہوا پیٹ ہوتا ہے نا ہر وقت, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کتنا کھاؤ, تین حصے کھاؤ, ایک حصہ پانی, ایک حصہ کھانا اور ایک حصہ خالی. اسکالرز کہتے ہیں یہ بھی اللہ کے رسول نے جو تین حصے ڈسکرائب کیے ہیں یہ اس وقت کیے ہیں جو کیفیت ہے پیٹ بھر کر کھانے کی. سمجھ آئی؟ ورنہ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ڈائٹ کیا ہوتی تھی, 2 کھجوریں گھر میں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے دروازے پر ایک سائل آیا, اس نے کچھ مانگا تو حضرت عائشہ نے اس کو جو ہے واپس بھیجنے کا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ اس کو کچھ دے دو, تو حضرت عائشہ نے کہا کہ گھر میں 3 ہی کھجوریں ہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, ایک میری ایک تمہاری ایک اس کو دے دو. آپ سوچیں, یہ روٹین کے کھانے ہوتے تھے. وہ گھر جس میں 2-2 مہینے تک چولہا نہیں چلتا تھا, وہ صحابہ جو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کے لیے آتا ہے کہ وہ راستے میں بار بار گر جایا کرتے تھے, لوگ سمجھتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے, لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو ایپیلیپسی ہے, مرگی ہے, اور لوگ جو ہے وہ ان کو اٹھا کر دوبارہ مسجد نبوی لے آیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ ان کو بھوک کی وجہ سے فاقے ہوا کرتے تھے. اور یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی علم حاصل کرنے کے لیے ڈیووٹ کی ہوئی تھی. فقرائے صحابہ کے اندر ان کا نام آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ کا. بھوک وہ ایلیمنٹ ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو ہم بہت اچھا سوچیں گے, یہ غلط کانسیپٹ ہے. پیٹ خالی ہوگا تو آپ کے خیالات زیادہ اچھے ہوں گے. اگر آپ نے مارکسزم اگر پڑھا ہے تو جو مارکس تھا اس کے لیے آتا ہے کہ جب وہ کتاب لکھ رہا تھا تو کئی کئی دن کے فاقے ہوتے تھے, اس لیے کہ ایک تھیوری پر, ایک مائنڈ سیٹ پر, ایک سسٹم ڈیولپ کرنے پر کام کر رہا تھا. یہ حقیقت ہے کہ بھوک آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے. آپ کو نہیں لگتا آپ سارا دن بہت پروڈکٹیو رہتی ہیں اور ادھر آپ افطاری کھاتی ہیں اور ادھر آپ دڑام؟ آپ کو نہیں لگتا آپ سے اٹھا نہیں جاتا, چلا نہیں جاتا, بیٹھا نہیں جاتا, اور کوئی آپ سے کہے چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں آج نہیں کل. صحیح, اس لیے کہ پیٹ بھر جاتا ہے. اسکالرز کیا کہتے ہیں, صرف اتنا کھاؤ کہ تمہاری کمر سیدھی ہو جائے. ہم اتنا کھاتے ہیں کہ ہمارے پیٹ لٹک جاتے ہیں. کمر دوہری ہو جاتی ہے, آپ کو آگے ایک ویل لگانا پڑتا ہے. بچپن میں کارٹون آتے تھے نا پیٹ کے آگے ویل لگا ہوا. ہم لٹرلی افطار میں اتنا کھاتے ہیں. اسکالرز کہا کرتے تھے اتنا کھاؤ کہ صرف کمر سیدھی ہو جائے, یعنی جو کمزوری سے, ویکنس سے کمر جھک رہی ہے, تمہیں دوبارہ سے انرجی مل جائے اور تم کام کرنے کے قابل ہو جاؤ. تو اسی لیے بھوک آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے. آپ کو, اگر آپ کے 2-3 بچے ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا, بعض بچے آپ کے جو ہیں ہو سکتا ہے ایگزام میں کم کھاتے ہوں, بعض بچے آپ کے ایسے بھی ہوں گے جو کہتے ہیں بس مجھے کھلاتے رہیں کھلاتے رہیں کھلاتے رہیں. وہ کھا زیادہ رہے ہوتے ہیں اور پڑھ کم رہے ہوتے ہیں, ان کا کانسنٹریشن کم ہوتا ہے. ہاں ایکسیپشنل کیسز کوئی ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن زیادہ کھانا آپ کو کم سوچنے پر مجبور کرتا ہے. کم کھانا, ہیلدی کھانا, مناسب کھانا, وہ آپ کو انشاءاللہ غور و فکر کی طرف جو ہے وہ ڈریک کرے گا. تو اللہ کے رسول نے یہ جو 3 پورشنز بتائے, اسکالرز کہتے ہیں یہ تو اس وقت کی بات ہے جب آپ پیٹ بھر کر کھائیں. ہم جب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں تو بس ایک نوالا باہر ہی گرنے والا ہوتا ہے جو آخری ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم بچے نہیں کہتے بس میں یہاں تک بھر گئی ہوں, میں یہاں تک بھر گیا ہوں, اپنی میں اور کھا سکتا, اس لیے کہ ہم لٹرلی اندر ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ جو آپ کا برین ہے نا بےچارا ننا سا, کتنے ویٹ کا ہے کل بتایا تھا میں نے, ہاں 1 kg ہمارا نہیں ہوگا, زیادہ تر مردوں کے ہوتے ہیں 1 kg, ہاں وہ میکسیمم 1 kg ہے. یوزلی میل اس کے اندر جو ہے اسپیشی کے اندر 1 kg سائز آتا ہے, فیمیل کے اندر جو ہے وہ 1/2 kg مور اور لیس اتنا ہی ہوتا ہے صرف. یہ جو آپ کا 1/2 kg کا دماغ ہے نا ننا منا سا, اس تک سائن جو جاتا ہے کہ آپ نے کھانا شروع کر دیا, اس وقت جاتا ہے جب آپ 15 منٹ پہلے کھانا شروع کر چکے ہوتے ہیں. اب آپ امیجن کر لیں کتنا آپ اپنے پیٹ میں, اور آپ کے اسٹمک کا سائز کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, بس اس سے تھوڑا سا بڑا, اپنی اپنی جو بھی آپ کی ہینڈ فسٹ بنتی ہے, اس سے تھوڑا سا بڑا آپ کا اسٹمک ہوتا ہے. اور امیجن کریں وہ پورا پیزا جو ہم سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں میڈیم سائز کا, وہ جاتا کہاں ہے. نہیں, اس میں الاسٹسٹی ہوتی ہے نا, تو وہ بےچارا. کم کھائیں, آپ کو سوچنے پر اللہ جو ہے انشاءاللہ مجبور کر دے گا, آپ کو اللہ کی نعمت کا احساس ہوگا. نہیں دیکھیں, ہیلدی کھانا شروع کریں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ ہیلدی کھانے میں آپ کہیں کہ اب ہم نے پکوڑے کھانا ہی چھوڑ دیا. پکوڑے کھائیں, کم کھائیں. ایک ہوتے ہیں پکوڑے کا اتنا بڑا پلیٹر بنا کے اپنے سامنے بیٹھ گئے, کیچپ بھی رکھ لی, املی کی چٹنی بھی رکھ لی, پودینے کی چٹنی بھی رکھ لی, اور کچھ سمجھ آیا تو چاٹ مسالہ بھی رکھ لی, اور بس اب کھا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں. 20 منٹ ہو گئے, اما کہیں بیٹا نماز پڑھ لو. اچھا اما, یہ نہیں, ایک دو پکوڑے کھا لیں کوئی بات نہیں. بس مقصد یہ ہے جو ابھی انہوں نے سوال کیا تھا کہ نفس ٹرین جو ہوتا ہے وہ بھوک سے کیسے ہوتا ہے. بھوک جو ہے وہ نفس کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے. بھوک از دا ریکوائرمنٹ. اسی لیے آپ دیکھیں اس رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھنے کا حکم ہے, اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ تقوی اختیار کرنے کا جو کیمپ رمضان کے مہینے میں لگتا ہے, اس کا میجر فیکٹر آپ کا یہ فاسٹ کے اندر رہنا ہے فرام ڈان ٹل مغرب, سنسیٹ تک. یہ تقوی حاصل کرنے کا کیمپ ہے جو آپ کو کوشش کرتا ہے. تقوی گین ہوتا ہے یہ جو آپ بھوکی رہتے ہیں, اس لیے کہ بظاہر آپ بھوکی ہوتی ہیں, اصل میں آپ کس کو ڈپرائیو کر رہی ہوتی ہیں اور کس کو انہینس کر رہی ہوتی ہیں. آپ جسمانی خواہشات کو ڈپرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنی روح کو انہینس کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو 4 بجے آپ کا پیٹ گراؤل کرتا ہے, کسی کا پیٹ بک گراؤل کرتا ہے, آواز آتی ہے, بچوں کو آتی ہوگی, پیٹ میں سے آواز آتی ہے نا, وہ چیخ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کھانا دو, مجھے کھانا دو, مجھے کھانا دو. آپ پلٹ کے دیکھتے ہیں گھڑی پہ, او ابھی صرف 4 بجے ہیں, ابھی نہیں. پھر تھوڑی دیر بعد پیٹ میں سے آواز آتی ہے, آپ پھر گھڑی دیکھتے ہیں, او ابھی صرف 6 بجے ہیں. اب اپنے آپ کو روکتی ہیں نا, یہ جو آپ اپنے آپ کو روک رہی ہیں, دس از سیلف ٹریننگ. اس سیلف ٹریننگ میں آپ اپنے جسم کو کنٹرول کر رہی ہیں, آپ خواہشات کو تھامنا سیکھ رہی ہیں, اور آپ اپنی روح کو انہینس کر رہی ہیں. آپ اپنی روح کو ریجوینیٹ کر رہی ہیں. وہ روح جو 11 مہینے مر گئی تھی, آپ اس کو دوبارہ سے زندگی دے رہی ہیں, اللہ کے احکامات مان کر, اللہ کا کلام سنا کر آپ اس کو زندہ کر رہی ہیں. آپ اس کو ملٹی وائٹمن دے رہی ہیں ایک طرح کے, اس قرآن کی شکل میں, نماز کی شکل میں, اور روزے کی شکل میں. تو 3 حکمتیں تو یہ ہو گئیں. ایک اور حکمت بھی ذہن میں رکھیں, استعاذہ کی, اعوذ باللہ کی, کہ انسان جب ان سارے خطرات سے, چاہے وہ نفس ہو, چاہے وہ ابلیس اور ابلیس کی پروجنی ہو, چاہے وہ انسان نما شیطان ہو, جب ہم ان سب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں, اس میں ایک اوپن ڈکلیریشن یہ ہے کہ میں اللہ کی بندی ہوں. اس میں عبد ہونے کا اعتراف موجود ہے, میں اللہ کی بندی ہوں. میں اپنی حفاظت نہ جسمانی کر سکتی ہوں, نہ روحانی کر سکتی ہوں, اور نہ ذہنی کر سکتی ہوں. اللہ میری حفاظت کر سکتا ہے. کیا شیطان وائرس کی شکل میں جسم میں داخل ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بیکٹیریا, یہ وائرس, یہ جو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں, یہ سب شیطان نہیں ہو سکتے کیا؟ کیا آپ کو مجھے شیطان نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا نا. اسی طرح سے یہ جو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں, یہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں, یہ بھی شیطانی شکل میں ہو سکتا ہے. جب بھی آپ اور میں دعا مانگتے ہیں صبح شام کی دعاؤں میں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے, ما خلق کے اندر, یہ جو ما ہے صرف ایک عربی زبان کا, اس میں ساری وہ کریشن آ گئیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں, چاہے جسمانی, چاہے روحانی, چاہے ذہنی, چاہے ایموشنلی. ہر طرح سے آپ اعتراف کرتی ہیں کہ اللہ میرا اپنا کوئی کریڈٹ نہیں ہے, میں آپ کی بندی ہوں, آپ ہی مجھے ان سب چیزوں سے جو ہے محفوظ رکھیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اعوذ باللہ رکھی ہے, اس میں اللہ نے بندے کو توکل اللہ کرنا سکھایا ہے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو. تو اب آپ انشاءاللہ آج سے یہ کوشش کریں گی کہ آپ جس وقت تعوذ پڑھیں آپ اس میں سے کچھ باتیں، ظاہری بات آپ کو ساری باتیں تو یاد نہیں آئیں گی نا، ایک بات ایک بھی یاد آ جاتی ہے الحمدللہ، کوئی دو باتیں تین باتیں کانشیس لیول پر اعوذ باللہ پڑھنے کی کوشش کریں. اور پلیز اگر آپ میں سے کسی نے تجوید سے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا تو پہلی پرائیورٹی رکھیے رمضان کے بعد کہ آپ تجوید سے قرآن پڑھنا سیکھیں. ایک ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تلاوت نہیں ہے، تلاوت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس میں آپ کو سوچنے کا موقع تو نہیں ملا، جب آپ نے ایک ایک حرف کو ٹھہر ٹھہر کر پروناؤنس کیا تو کیا آپ کو سوچنے کا موقع ملا؟ جب آپ نے ایک ایک حرف کو ٹھہر ٹھہر کر پروناؤنس کیا تو کیا آپ کو سوچنے کا موقع ملا؟ ملا نا. تو تجوید کی اہمیت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، قرآن پڑھنا سیکھیں، یہ پہلا سٹیپ ہے تاکہ میں اور آپ قرآن پر تفکر کر سکیں اور حاضر دماغی سے آپ اور میں قرآن کو پڑھ سکیں. اچھا، ایک چیز اور اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں جب اعوذ باللہ پڑھیں، اس لیے کہ آج یہ بہت کامن ہو گیا ہے کہ آج کی یوتھ خود سے قرآن پڑھ کے اس میں سے اس کا ترجمہ کہیں سے پڑھ کے اس کے میننگز ڈرائیو کر رہی ہے. اور یہ کیا، اس کی کیا وجہ؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ ہم خود قرآن پڑھ کے اس کے میننگ ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اپنی مرضی کے مفہوم کو تلاش کرنے کے اوپر سخت وعید فرمائی ہے. آپ کی جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فأصاب فقط أخطأ، جس نے قرآن کے معاملے میں اپنی رائے دی تو بس اس نے سب سے بڑی خطا کی. آپ اور میں اس بات کو ڈسکس کر چکے کہ قرآن کے بہترین مفسر کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین، اور جو اسکالرز ہیں جو اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. آپ کو اسی لیے بتایا تھا پہلے دن سے کہ یہاں پر آپ کو ان کلاسز میں آپ کو اپنی بات کوئی بھی نہیں بتا رہی ہوں گی تو میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، یہ سب اسکالرز کی باتیں ہیں جو انہوں نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، میں صرف وہاں سے پڑھ کر آپ کو ڈلیور کر رہی ہوں. یہ اللہ کے رسول کی آپ کو اور مجھے تاکید ہے کہ ہم قرآن پڑھیں تو اپنا مفہوم نہ نکالیں. جب ہم اپنا مفہوم نکالتے ہیں تو ہمارے بھٹکنے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اور جب جس نے قرآن کے اندر اپنی رائے دی تو بس اس نے بہت بڑی خطا کا کام کیا، فقد اخطأ. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنے کی جو یہاں پر تاکید کی ہے، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ہم اللہ کی اطاعت کے بارے میں پڑھنے سے پہلے شیطان سے اپنے آپ کو مکمل طور پر دور کریں گے. اس لیے کہ آپ اور میں اللہ کی اطاعت کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ اور میں اپنے آپ کو شیطان سے ڈیٹیچ نہ کر لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ڈیولپ کرنے والا کلمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کو سوچ سمجھ کے تفکر کے ساتھ پڑھیے. اس کے بعد تعوذ کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تسمیہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعوذ اور تسمیہ کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے. دیکھیں، آپ کو اعوذ باللہ پہلے پڑھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو قرآن کی تلاوت میں بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے. آپ میں سے سب کو الحمدللہ معلوم ہوگا کہ شریعت حکم دیتی ہے کہ اپنے کاموں کا آغاز کس چیز سے کرو؟ بسم اللہ سے کرو. تو اگر کوئی آپ سے سوال کرے یا آپ کا بچہ آپ سے سوال کرے کہ جب سب کاموں کو شروع کرنے سے پہلے شریعت حکم دیتی ہے کہ بسم اللہ پڑھو تو قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ کا حکم کیوں دیتی ہے، تو اس کا ایک سمپل سا جواب ہے جو آپ انشاءاللہ آئندہ بچوں کو دے سکتے ہیں. دیکھیں، تسمیہ جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے، صحیح؟ آپ کہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے. تسمیہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح کی بیوٹیفیکیشن کا درجہ رکھتا ہے. بیوٹیفیکیشن یعنی آرائش کا درجہ رکھتا ہے. اگر آپ نے مثال کے طور پر عید والے دن نئے کپڑے پہننے ہیں تو آپ نئے کپڑے، وہ آپ کی آرائش ہو جائے گی، وہ آپ کی بیوٹیفیکیشن ہو جائے گی. اس سے پہلے آپ کیا کرتی ہیں؟ اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو فزیکلی کلینز کرتی ہیں، آپ نہاتی ہیں نا، آپ اپنے آپ کو جسمانی طور پر صاف کرتی ہیں تاکہ جب آپ نیا لباس پہنیں تو آپ اس کو اور انجوائے کریں. یہی ریلیشن شپ تعوذ اور تسمیہ کا ہے. تعوذ جو ہے وہ آپ کی اصل میں روحانی کلینزنگ کرتا ہے, آپ کے تھاٹ پیٹرن کو صاف کرنے کا ایک ڈیکلریشن ہے. جب آپ نے یہ کر لیا اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھتی ہیں تاکہ آپ اب اللہ کے بتائے ہوئے رنگ کو اپنے اوپر لا سکیں. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کسی نے ہیئر ڈائی لیا ہو, فل ہیئر ڈائی, کس نے لیا؟ کتنی دیکھ خواتین ساری بیٹھی ہوئی ہیں. اگر آپ کبھی اپنے بالوں پہ, اگر آپ کے بال کالے ہیں سفید نہیں ہیں, اگر آپ اپنے کالے بالوں پر فل ڈائی لیتے ہیں تو آپ کے بالوں کو پہلے بلیچ کیا جاتا ہے, کٹ ڈاؤن لگا کے آپ کے بلیک کلر کو ہٹاتے ہیں. کیوں ہٹاتے ہیں وہ؟ تاکہ جو کلر آپ نے پسند کیا ہے کہ وہ آپ اپنے بالوں پر لینا چاہ رہی ہیں وہ اگزیکٹلی جیسے آپ کو کیٹلاگ میں نظر آ رہا ہے ویسے آپ کے اپنے بالوں پہ نظر آ جائے. تو وہ پہلے کا رنگ ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ نیا رنگ آپ کے بالوں کو جو ہے وہ اچھی لکس دے سکے. اپنے دل اور دماغ میں سے ان سارے ایول تھاٹس کو آپ تعوذ کے ذریعے ہٹاتی ہیں تاکہ اللہ کا رنگ آپ کے اوپر اچھی طرح سے آ سکے. صبغت اللہ, جس کو سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً, اور رنگ میں اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ آپ اور میں قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پہلے پڑھتے ہیں اور بسم اللہ جو ہے وہ بعد میں پڑھتے ہیں, تاکہ ہمارا اندر باطن, ہمارا نفس, ہماری عقل, ہمارا دل, سب کچھ قرآن کے ساتھ سنکنائزڈ ہو جائے. جیسے قرآن کو چھونے کی جو شرط ہے وہ جسمانی طہارت ہے. سورہ واقعہ میں آتا ہے آیت نمبر 79 میں لا یمسہ الا المطہرون, اس کو نہیں چھو سکتے مگر وہ جو طاہر ہوں, یعنی کہ پاک ہوں, بالکل پاک صاف ہوں. ایسے ہی اسکالرز کہتے ہیں روحانی طہارت کے لیے, آداب تلاوت کے لیے تعوذ پڑھنا جو ہے وہ شرط ہے. صحیح. اچھا, میں نے آپ کو دو طرح کے تعوذ بتائے. ایک کون سا ہے جو کہ بہت اکثریت پڑھی جاتی ہے اور اسکالرس پڑھتے ہیں, سمپل جو ہم پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرا آپ کو میں نے کون سا بتایا تھا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ایک اور ملتا ہے, کیونکہ میں آپ کو اتنی ڈیٹیل سے تعوذ کے بارے میں بتا رہی ہوں تو مجھے آیا خیال کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت جب کرائی اس وقت آپ نے بلند آواز سے یہ تعوذ پڑھا, اور اس میں آپ نے, یہ سب سے لمبا تعوذ تھا جو آپ نے پڑھا, اس میں آتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ وحمزہ ونفثہ. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کیا سکھا دیا کہ آپ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہر طرح سے شیطان کی طرف سے میری پناہ میں آ جائیں. تو آپ نے یہ سب چیزیں, آپ کو مسنون کتابوں میں یہ مل جائے گا انشاءاللہ. صحیح مسلم کی روایت کے اندر آپ کو یہ سب سے لمبا تعوذ جو ہے یہ ملتا ہے, اور اسکالرز اس کو بھی پڑھتے ہیں, اس کی بھی اجازت ہے. ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکتی ہیں, چاہیں تو تینوں کو اپنے قرآن کے شروع میں لکھ لیں, کبھی ایک پڑھیں, کبھی دوسرا پڑھیں, کبھی تیسرا پڑھیں, آپ کو انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں سب یاد ہو جائے گا. آداب تلاوت کے اندر یہ بات آتی ہے, مثال کے طور پہ کہ آپ تلاوت کر رہی ہیں اور درمیان میں کسی نے آپ کو اس وقت ٹوک دیا اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑا, تو اگر آپ نے جواب دے کے اپنی بات مکمل کر لی ہے تو آپ دوبارہ سے اعوذ باللہ پڑھتی ہیں تاکہ خالق اور مخلوق کے کلام میں سیپریٹر ہو سکے. تو دوبارہ سے اعوذ باللہ پڑھ کے اور بسم اللہ پڑھ کے آپ اپنی تلاوت کو شروع کر دیتی ہیں. اب اللہ کی رحمت سے ہم انشاءاللہ تسمیہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ جو ہے اس فریز کو اسلامک ٹرمینالوجی میں تسمیہ کہتے ہیں. تعوذ میں اللہ کی حفاظت میں آیا جاتا ہے ایکسٹرنل تھریٹ سے, اور تسمیہ میں انسان اللہ سے درخواست کرتا ہے, ریکویسٹ کرتا ہے کہ اللہ میرے انٹرنل تھاٹ پیٹرن کو سنکرنائزڈ کر دے. اللہ کے ساتھ اس میں بھی توکل کی بنیاد جو ہے وہ نظر آتی ہے. بسم اللہ یہ کام کرتی ہے, یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ ان دونوں کا آپس میں اسٹرانگ کوآپریشن چلتا ہے. جب انسان باہر کے خطرات سے بچ جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کا سہارا تھام لیتا ہے. اور یہی چیز, یہی اصول ہمارے مذہب کا پلر ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو منکرات سے دور کر لیتے ہیں اور پھر اللہ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں. آپ آیت الکرسی کے بعد جو آیات پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں, وہاں آتا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. پہلے طاغوت کو چھوڑا, پہلے طاغوت کا انکار کیا. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ فالس گاڈ. ہر وہ طاقت جو آپ کو اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے وہ طاغوت ہے. تو پہلے ڈینائل ہے، پہلے نگیشن ہے، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس نے سب سے زیادہ اسٹرانگ ہینڈ ہولڈ کو پکڑ لیا، اس نے سب سے بڑا مضبوط اینکر جو ہے وہ تھام لیا. آپ دیکھیں یہی اصول ہمارے کلمہ شہادت پر ہے، پہلے نگیشن ہے، پھر جو ہے اس بات ہے، پھر مثبت بات کی گئی ہے. کلمہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ لا الہ، پہلے نگیشن ہے کہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، اس کے بعد بتایا جاتا ہے الا اللہ، اللہ ہی صرف اور صرف معبود ہے، قابل عبادت ہے. تو یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں اس طرح سے، تو دین کے جو اینگل ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. اچھا، تسمیہ کی دلیل، جیسے ہم نے تعوض کی دلیل قرآن سے دیکھی تھی، اسی طرح سے تسمیہ کی دلیل بھی قرآن میں موجود ہے. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ایز اٹ از پورے کا پورا آتا ہے، جہاں آتا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ جو ہے یہ پورے کا پورا سلیمان علیہ السلام کے خط کے اوپر جو لکھا گیا تھا اس کو اس آیت کے طور پہ سورہ نمل کی 30 میں مینشن کیا گیا ہے. بسم اللہ آپ کو دو سورتوں کے درمیان میں فرق کرتی ہوئی آیت کے طور پر بھی ملتا ہے، سوائے سورہ توبہ کے. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، نہ لکھی جاتی ہے اور نہ پڑھی جاتی ہے. بسم اللہ کا اگر آپ لٹرل ٹرانسلیشن دیکھیں، آپ میں سے جن کو بالکل بیسک ٹرانسلیشن آتا بھی ہے، اگر کسی کو ایڈوانسڈ عربک گرامر نہیں بھی آتی، بسم اللہ کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن رحمان، الرحیم جو رحیم ہے، یہی ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے. اگر آپ میں سے کسی کو گرامر نہیں بھی آتی تو مجھے یہ بتائیں کیا یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ، کیا اللہ کے نام کے ساتھ؟ اب یہ تو آپ بتا رہے ہیں مجھے، میں کہہ رہی ہوں لٹرل ٹرانسلیشن میں اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، بس یہی آتا ہے نا. اب کیا ہے اللہ کے نام کے ساتھ؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ؟ آپ کیا شروع کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ؟ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ترجمہ میں آپ کو ملتا ہے شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے. اگر آپ عربک ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ دیکھیں تو شروع کرتی ہوں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، وہ یہاں نہیں ہے موجود. مثال کے طور پہ آپ، اچھا شروع کرتی ہوں میں، جب آپ کہتی ہیں شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، کیا شروع کرتی ہوں؟ ابھی بھی وہ تو چیز نہیں آئی نا کہ کیا شروع کرتی ہوں. تو دیکھیں جب آپ کہتی ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کے نام کے ساتھ آپ کوئی یا ناؤن لگائیں گی یا ورب لگائیں گی. ٹھیک ہے، میں ایک ناؤن لگا کے بتاتی ہوں، ایک ورب لگا کر بتاتی ہوں، آپ بتائیے گا کون سا فٹ لگ رہا ہے. میں کہوں اللہ کے نام کے ساتھ پنکھا، فٹ لگ رہا ہے؟ نہیں لگ رہا. میں کہوں اللہ کے نام کے ساتھ پھول، فٹ لگ رہا ہے؟ پھول اور پنکھا کیا ہے، ناؤن ہے یا ورب ہے؟ ناؤن ہے، تو ناؤن فٹ نہیں لگ رہا. میں کہوں اللہ کے نام کے ساتھ میں کار چلاتی ہوں، یہ فٹ ہے؟ میں کہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ تلاوت کرتی ہوں، یہ فٹ ہے؟ میں اللہ کے نام کے ساتھ امی سے ریکویسٹ کرتی ہوں، یہ فٹ ہے؟ بالکل سپر فٹ ہے یہ تو، صحیح. تو ایک بات کیا معلوم ہوئی، پہلی بات کہ تسمیہ لٹرل ٹرانسلیشن میں انکمپلیٹ ہے، صحیح. نمبر ٹو، تسمیہ میں ایک لفظ چھپا ہوا ہے، وہ اسم ہے یا فعل ہے؟ تو آپ سب نے تو گرامر پڑھنا شروع کر دی، مبارک ہو، یہ الحمدللہ. کیا چیز؟ اچھا ہاں میں نے سمجھایا تھا، اچھا صحیح ہے. تو بس اب آپ نے دو چیزیں یاد رکھنی ہیں، بسم اللہ لٹرل ٹرانسلیشن میں انکمپلیٹ ہے، دوسرا اس میں ایک لفظ چھپا ہوا ہے، تیسرا یہ جو لفظ چھپا ہوا ہے یہ ناؤن ہے یا ورب ہے؟ ورب ہے، ناؤن نہیں ہے. اچھا اب یہ جو ورب چھپا ہوا ہے اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کانٹیکسچوئل ہے، یعنی پرٹیننٹ ہے. چلیں میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں. مثال کے طور پہ یہاں پر اللہ نے یہ مینشن نہیں کیا کہ کس کام کو شروع کرنے کی بات ہے. جیسے ہم اپنی پسند سے آگے لگا سکتے ہیں نا، آپ جو بھی کام کر رہی ہوں آپ کو پتا ہے کہ آپ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتی ہیں. آپ کہیں کہ میں ایگزام دینے لگی ہوں تو آپ کہتی ہیں بسم اللہ میں پیپر شروع کر رہی ہوں. آپ اسٹڈیز شروع کرنے لگی ہوں تو آپ کہتی ہیں بسم اللہ میں اپنا پڑھنا شروع کر رہی ہوں. آپ شاپنگ شروع کرنے لگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ و برکت اللہ، پھر تو آپ اور بھی آگے، اللہ برکت بھی دے دے خوب، بہت ساری بہت اچھے اچھے جوڑے مل جائیں بہت کم کم قیمت میں، پھر تو آپ بہت ساری دعائیں کرتے ہیں نا. تو آپ آگے اپنی مرضی سے چیزوں کو، ورڈس کو ایڈ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک لفظ کو چھپا کر کیوں رکھا، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، اس کی حکمت کیا بتائی جاتی ہے؟ اس کی حکمت یہ بتائی جاتی ہے، یہ اس لیے چھپایا گیا تاکہ اللہ کا نام آپ جس چیز کے ساتھ بھی اب لگائیں اس میں آٹومیٹیکلی برکت کا ایلیمنٹ آ جائے. مثال کے طور پہ آپ کہیں گی میں پڑھتی ہوں، آپ کہیں گی بسم اللہ اقرأ، میں پڑھتی ہوں اقرأ، اس کا مطلب ہے بسم اللہ کے بعد ایک لفظ جو ورب کی شکل میں ہے وہ کیا آ گیا، اقرأ. آپ کہتی ہیں جو آپ نے ترجموں میں پڑھا ہے، شروع کرتی ہوں، بسم اللہ اشرأ، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں. مثال کے طور پہ آپ عید الاضحیٰ پر جانور قربان کر رہی ہیں، کیا خواتین جانور قربان کر سکتی ہیں؟ باہر والی خواتین نہیں، باہر گرلز ہیں. کیا خواتین جانور قربان کر سکتی ہیں؟ خواتین بھی جانور ذبح کر سکتی ہیں. اب اس عید پر آپ سب اپنی چھڑیاں تیار کر لیجیے، صرف آپ کو ہمت چاہیے. ہمیں وہ فیمنزم کا نعرہ لگا کے ہمیں اتنا نرم و نازک بنا دیا گیا، تم کیسے، اب اکثر و بیشتر خواتین تو آنکھیں ہی بند کر لیتی ہیں، کہتے ہیں ٹھہر جائیں پہلے میں اندر چلی جاؤں پھر ذبح کیجیے گا. جب آپ سے ایک ذبح ہوتا ہوا بکرا نہیں دیکھا جا رہا، ایک ذبح ہوتی ہوئی گائے نہیں دیکھی جا رہی، تو اپنی خواہشات کو ذبح کرنے کے لیے تیاری آپ کے اندر کیسے آئے گی؟ کوئی نہیں آنے والی آپ کے اندر. اپنے آپ کو اسٹرانگ نروز والا بنائیں، مضبوط بنائیں، یہ گھبراہٹ اپنے اندر سے نکال دیں. مومنات جو ہوتی ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں، فزیکلی بھی، اسپرچولی بھی اور ایموشنلی بھی. بات بات پر آنکھوں میں سے آنسو نہیں نکل آتے، اوہ آپ نے مجھے مڑ کر ایسے دیکھا اب تو میں رو ہی پڑی، آپ نے مجھ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کی اب تو میں سارا دن اچھا گزار ہی نہیں سکتی. یہ مومن عورتیں ایسی نہیں ہوتی. رات گئی، بات گئی، قصہ ختم، اگین اسٹارٹ یور نیو لائف، بھول جائیں. تو بائندہ اگر آپ کا دل کرے اس عید پر بکرا ذبح کرنے کا، ہاں ذرا پہلے بکرے پہ ہاتھ صاف کیجیے گا، بعد میں گائے پر آئیے گا، اس لیے کہ گائے جو ہے وہ کافی بڑی چیز ہے. تو بہرحال آپ ذبح کر سکتی ہیں. اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ذبح کرتی ہوں تو آپ کیا کہیں گی، بسم اللہ اذبحو، اللہ کے نام کے ساتھ میں ذبح کرتی ہوں. مقصد کیا ہے بتانے کا، ہر مرتبہ آپ اکارڈنگلی کانٹیکسچولی وہاں پر ورب استعمال کر سکتی ہیں. جیسے ہم عربی میں تو نہیں بولتے نا، ہم تو بسم اللہ کیا کہ اس کے بعد اللہ کا ہمارے سامنے ارادہ ہوتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ ہم کس ارادے سے کام کریں، تو ہمارا بسم اللہ کہنا کافی ہوتا ہے، ہم ایسے کہہ دیتے ہیں. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ کی حکمت کیا ہے کہ اللہ نے یہاں پر اسپیسیفائی کیوں نہیں کیا تسمیہ کے اندر کہ کون سا ورب میں کیا شروع کرتی ہوں. مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ آیت میں لکھ دیتے بسم اللہ اذبح الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ میں ذبح کرتی ہوں جو رحمان اور رحیم ہے، تو آپ کتاب کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتی؟ نہیں پڑھ سکتی. آپ ہانڈی پکانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتی؟ آپ خط لکھنے سے پہلے بسم اللہ لکھ سکتے؟ اچھا بائی دا وے ایک اور بات، یہ جو آپ 786 لکھتی ہیں، ہم لوگ بسم اللہ لکھتے تھے، ہاں ویل سیڈ، لکھتے تھے. وہ پہلے نمبرز کے ساتھ لکھا جاتا تھا نا، کہ بسم اللہ پوری لکھنے کی بجائے 7, 8 and 6 کا نمبر لکھا جاتا تھا. دیر از نٹ اینی فیکٹ اباؤٹ اٹ، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نیومرولوجی کے اندر، اس نمبر گین کے اندر اسلام ڈلنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا. تو آئندہ اگر کبھی لکھا ہے تو آئندہ مت لکھیے گا. تو کیا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے ورب اومٹ کر دیا تاکہ اکارڈنگلی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں بس اس سے پہلے سمپل بسم اللہ پڑھ لیجئے، اس چیز کے اندر اللہ کا نام شامل ہو جائے گا اور انشاءاللہ برکت شامل ہو جائے گی. تو یہ ہے ایک معاملہ جس کی وجہ سے اللہ نے یہاں پر ورب کو چھپا ہوا رکھا ہے کہ یہ ہر سینیریو میں پڑھا جا سکتا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا کہ اللہ نے یہاں پر ایک ورب چھپایا اور اس کی وجہ کیا ہے، مینشن نہیں کیا کہ آپ اس کو ہر سچویشن میں پڑھ سکتے ہیں. دوسرا کیا ہے، اب یہ بتائیں کہ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا اگر میں کہنا چاہ رہی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھتی ہوں، تو کیا میں کہوں گی اقرأ بسم اللہ یا میں کہوں گی بسم اللہ اقرأ؟ اچھا دونوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ اگر میں کہتی ہوں اقرؤ، اقرؤ یاد آ رہے، قرآن کا لفظ اسی سے بنا ہے، قاف را حمزہ سے، اور کیا مطلب ہم نے ایک اس کا دیکھا تھا؟ ایک مطلب دیکھا تھا جمع کرنے والی، دوسرا مطلب کیا دیکھا تھا؟ ٹو ریسائٹ، پڑھنا، ٹھیک. اور قرآن کے لیے اسٹرانگ اوپینین کیا ہے؟ کہ قرآن کا مطلب ہے بک جس کو ریسائٹ کیا جاتا ہے، صحیح. اسی سے لفظ بنا ہے قاف را سے اقرؤ، میں پڑھتی ہوں. اب اگر میں ایک فریز لکھا ہوا دیکھتی ہوں اقرؤ بسم اللہ، میں پڑھتی ہوں، میں پڑھتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، ایک یہ لکھا ہوا جملہ اردو میں، ایک لکھا ہوا بسم اللہ ہی اقرؤ، اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھتی ہوں، تو اردو میں کوئی فرق لگ رہا ہے آپ کو؟ صرف ارینجمنٹ آگے پیچھے ہے نا، مفہوم کا تو کوئی فرق نہیں ہے. اردو میں اس کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن سکالرز کہتے ہیں کہ عربی زبان میں اس میں فرق ہے. عربی زبان کے اندر یہ لفظ پہلے آئے یا یہ لفظ بعد میں آئے، اس کے اندر بہت حکمت پوشیدہ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں کہتی ہوں اقرأ بسم اللہ، تو میں پہلے اپنے آپ کو بیان کر رہی ہوں نا، میں پڑھتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی میں نے اپنے آپ کو ایمفسس پہ رکھا اور اللہ کو سیکنڈ پوزیشن پر رکھا. تو اس لفظ کو، اس چھپے ہوئے فعل کو شروع میں لکھنے نہ لکھنے کی ایک وجہ کیا ہے؟ کہ ایمفسس پہلے کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر، بعد میں مجھ پر ہونا چاہیے. اور یہ ویسے بھی آج کی پولائٹ ورڈ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے، کہ جہاں پہ ٹیم ورک ہو رہا ہو وہاں پہلے آپ اپنے دوسرے لوگوں کو پریفرنس دیں، بعد میں اپنا ذکر کریں. تو اللہ تو سب سے بڑھ کر ڈیزرو کرتا ہے کہ اللہ کی تعظیم اور اللہ کا ادب کیا جائے. اسی لیے جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں جو اقرؤ کا فعل یا کوئی بھی فعل آپ جو بھی کام اپنا لے کر آئیں، وہ بسم اللہ کے بعد آتا ہے، بسم اللہ کے پہلے نہیں آتا. کیا وجہ ہے اس کی؟ اگر میں پوچھوں وجہ کیا ہے؟ احترام اور تعظیم. اللہ کو احترام اور تعظیم دینے کے لیے وہاں پر پہلے جو ہے فعل نہیں لایا جاتا. اچھا دوسری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں، آپ کو اور مجھے الفاظ کے اندر بھی ادب کرنا سکھا دیا. جیسے آپ سورہ حجرات پڑھتی ہیں، سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سے بیسک ایٹیکیٹس سکھائے ہیں. سورہ حجرات کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھو. یہ آگے نہ بڑھنا جو ہے یہ احکامات میں ہے، یہ اوپینین دینے میں ہے. یہاں پر تسمیہ میں انسانوں کو پہلے ایڈریس نہیں کیا گیا، یا انسان کا ورب کا جو ڈوئر کا ورب تھا اس کو پہلے نہیں لایا گیا. لفظوں میں بھی آپ کو اور مجھے ادب کرنا سکھایا گیا ہے. تو اللہ کے بارے میں جب بات کریں ادب کے ساتھ بات کریں. یہ کہنا اللہ میرا دوست ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن آپ اللہ کو دوست کہتے کہتے ویسا دوست نہ سمجھنے لگ جائیں جیسا کہ آپ اپنے دنیا کے دوست کے ساتھ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں. آپ دنیا کے دوست کو ڈانٹ بھی دیتی ہیں، آپ دنیا کے دوست سے ناراض بھی ہو جاتی ہیں، آپ دنیا کے دوست سے جو ہیں وہ کبھی جو ہے اونچی آواز میں اور غصے سے بات بھی کر لیتی ہیں. کیا اللہ ایسا دوست ہے؟ اللہ ایسا دوست نہیں ہے. تو آپ کا اور میرا مائنڈ سیٹ یہیں سے بنایا جا رہا ہے، ادب والا مائنڈ سیٹ. ادب کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، اللہ کے ادب کو الفاظ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مینشن کر دیا ہے. دوسرا، یہاں جو یہ انداز آیا ہے بسم اللہ کا، اس کو سکالرز کہتے ہیں کہ اس میں ایکسکلوسیوٹی ہے، صرف اللہ کے نام کے ساتھ. اگر آپ اس کو کلوز عربی کے جا کے ترجمہ کریں بسم اللہ کا، اس کا ترجمہ ہوگا صرف اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، یا صرف اللہ کے نام کے ساتھ میں چلتی ہوں. آپ یہاں آ کر بیٹھی ہیں، کیا اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کی مدد کے بغیر آپ اور میں یہاں آ سکتے تھے؟ نہیں آ سکتے تھے. تو یہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے نا کہ عربی زبان یہ بتا رہی ہے بسم اللہ میں کہ ایکسکلوسیوٹی ہے، میں کھڑی ہو سکتی ہوں صرف اللہ کی وجہ سے، میں بیٹھ سکتی ہوں صرف اللہ کی وجہ سے، میں چل سکتی ہوں صرف اللہ کی وجہ سے، میں دیکھ سکتی ہوں صرف اللہ کی وجہ سے، میرے بہترین رزلٹ اور نمبر آتے ہیں اور گریڈ آتے ہیں صرف اللہ کی وجہ سے. یہ چیز ہے جو آپ کی اور میری ڈیولپ کی جا رہی ہے. میں قرآن سننے بیٹھتی ہوں صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے. یہ صرف اور صرف ایکسکلوسیوٹی آپ کو عربی زبان کی یہاں پر نظر آ رہی ہے. آپ قرآن پڑھنا شروع کریں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی آواز دی ہے, اللہ نے آپ کو بہت اچھی تلاوت کرنے کا, قرأت کرنے کا انداز سکھایا ہے. آپ جب کہتی ہیں بسم اللہ, آپ اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں, میں صرف اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں, میں شو آف کے لیے نہیں پڑھ رہی, میں تعریف کے لیے نہیں پڑھ رہی, میں مثال کے طور پر پیسے کمانے کے لیے نہیں پڑھ رہی, کس کے لیے پڑھ رہی ہوں؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں. یہ انداز ہے جس کو عربی زبان کے اندر یہاں پر لایا گیا ہے. اور جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے, باقی لوگ سمجھیں میں فرینچ بول رہی ہوں, جار اور مجرور کے بعد اگر فیل آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر حصر کا معاملہ ہے, ایکسکلوسیوٹی ہے. تو یہاں پر آپ نے کیا سیکھا؟ نمبر ون, تسمیہ لٹرل میننگز میں کیا ہے؟ انکمپلیٹ. نمبر ٹو, یہاں پر بسم اللہ کے بعد ناؤن چھپا ہوا ہے یا ورب چھپا ہوا ہے؟ ورب چھپا ہوا ہے. نمبر تھری, یہ بسم اللہ شروع میں آنے سے کیا جملے میں ایکسکلوسیوٹی آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے, تاکید آ رہی ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے نام کے ساتھ میں یہ کام جو ہے اس کو میں شروع کر رہی ہوں. تو بتانا مقصد کیا ہے کہ ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے. میرے پاس ٹائم ہے, آج کوئی سویا نہیں ورنہ میں پانچ منٹ لے لیتی. اگر آپ میں سے کوئی سوچا تھا تو میں پانچ منٹ لے لیتی. ویسے میں نے ایک خاتون کو سوتے ہوئے ایک لمحے کے لیے دیکھا تھا, پھر وہ اگلے ہی لمحے اٹھ گئیں. ایک منٹ لے لوں؟ آپ لوگوں کی گاڑیاں باہر کھڑی ہوئی تو نہیں ہیں؟ اگر کسی کو جانا ہو تو پلیز چلے جائیے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ بسم اللہ کو دیکھیں تو یہ کمبینیشن ہے تین چیزوں کا, بی پلس اسم پلس اللہ. بی کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ساتھ کرتے ہیں. اسم کس کو کہتے ہیں؟ ناؤن, کسی چیز کا نام. اللہ, اللہ آپ جانتے ہیں اللہ کا لفظ جو ہے, اللہ کے کئی نام ہیں جو ہمارے علم میں ہیں, اللہ کے نام وہ کم سے کم 99 ہیں. حالانکہ اگر آپ قرآن اور احادیث میں سب جگہ کی کلیکشن میں اللہ کے ناموں کو دیکھیں تو وہ 99 سے زیادہ آتے ہیں. صحیح, یہ جو 99 نام ہم یاد کرتے ہیں یہ وہ نام ہیں جن کو یاد کرنے کی رسول اللہ نے بہت تاکید فرمائی ہے. اللہ کے اس کے علاوہ بھی کئی نام ہیں, ان سب ناموں میں اللہ, اللہ کا ذاتی نام ہے. باقی اللہ کے جو سب نام ہیں وہ کوالٹیٹیو نام ہیں. یعنی اگر آپ کہتے ہیں الرحمن تو الرحمن اللہ کی صفت بھی ہے, اللہ کی کوالٹی بھی ہے, اس لیے وہ اللہ کا ایک نام ہے. یہ جو با ہے اس کے اندر, سب سے پہلا بی, اس کے تین میننگز ہیں. اچھا ہم کل ہی بات کریں گے, میں نہیں چاہ رہی کہ آپ لوگ تھکے ہوئے ذہنوں کے ساتھ اس کو سنیں. شیور؟ اچھا, با کے تین میننگز ہیں, ٹھیک. ایک کیا ہے؟ میں یہ جو تین میننگز آپ کو بتا رہی ہوں, یہ تین میننگز ہیں تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے. ایک تو آپ لفظی ترجمہ کرتی ہیں نا ساتھ کے, یہ تین میننگز وہ نہیں ہے. یہ جو ایک لیٹر آتا ہے بازیر بی, اس کے اپنے 17 ڈفرینٹ میننگز آتے ہیں. جیسے آپ ساتھ ایک بول رہی ہیں, اس کے علاوہ 16 اور میننگز آتے ہیں. صحیح, ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا مفہوم چھپا ہوا ہے, کیا چیز اللہ تعالیٰ اس ایک لیٹر کو لا کر مینشن کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ یاد رکھیں عربی زبان میں, اچھا میں تین مفہوم کل بتاؤں گی اس لیے کہ میں ایک اور بات بتا رہی ہوں. عربی زبان میں الفاظ کس سے بنتے ہیں؟ انگریزی میں الفاظ کس سے بنتے ہیں؟ الفابیٹ سے. اردو میں الفاظ کس سے بنتے ہیں؟ حروف تہجی سے. عربی میں آپ کو کیا بتایا تھا, ایک لفظ کس چیز سے بنتا ہے؟ روٹ ورڈ سے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے کتاب, کتاب کے لیے اگر میں آپ سے کہوں کہ کس سے بنا ہے تو آپ کہیں گی کاف تا با سے بنا ہے, ٹھیک ہے. انگریزی میں بنتے ہیں الفابیٹ سے, اردو میں بنتے ہیں حروف تہجی سے, عربی میں بنتے ہیں روٹ ورڈ سے. یہ کاف تا با روٹ ورڈ ہے. یہ بتائیں انگریزی میں آپ جب کہتی ہیں اے فار ایپل, کیا اے کے کوئی میننگز ہوتے ہیں؟ اچھا آپ کہتی ہیں کیو فار کوئین, کیو کے کوئی میننگز ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. آپ کہتی ہیں سین سے سانپ, اردو میں سین کے کوئی میننگز ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. یہ جو عربی زبان میں روٹ ورڈز ہیں, اس میں آپ کتاب میں روٹ ورڈ کیا بولتی ہیں؟ کاف تا با. کاف کے اپنے میننگز ہیں, تا کے اپنے میننگز ہیں, اور با کے اپنے میننگز. مشکل ہو گیا, آسان ہے؟ اس کو پتا کیا کہتے ہیں؟ نام بھی بتا دو اسے کیا کہتے ہیں. जिसने याद करना है वो याद कर ले, जिसको फ्रेंच लगती है वो फ्रेंच समझ के सुन ले. इसको कहते हैं इल्मुल इश्तिकाक. इश्तिकाक शक होने से. शक होना किसको कहते हैं? फट जाना. आप एक लफ्ज को बिल्कुल एक्सप्लोड कर देती हैं और एक्सप्लोड होने के बाद जो उसके मेजर पार्टिकल्स आते हैं उसके क्या माने हैं. मिसाल के तौर पे आप कहती हैं ना तालीम, तालीमुन, इसका रूट वर्ड है आइन लाम मीम. आइन के अपने मीनिंग्स हैं, लाम के अपने मीनिंग्स हैं, मीम के अपने मीनिंग्स हैं. जब ये आइन लाम मीम के कॉम्बिनेशन में आएगा तब इसका एक अलग मीनिंग बन जाएगा. समझ आई? तो अब आप ये बताएं कि क्या हम मुसलमान ख्वातीन को और हमारी यंग क्राउड को कुरान का इल्म हासिल करने की जरूरत है या नहीं है? है कि नहीं? क्या ये अहम है या नहीं? याद रहेगी बात? जैसे आपको ये याद है कि आज पांचवा रोजा है, आज पांचवा रोजा, ऐसे ही आपको ये बात ईद के पहले दिन पे याद रहनी चाहिए कि अरबी जुबान का इल्म और कुरान का इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है. अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे वक्त और सलाहियतों में बरकत दे कि हम इस कुरान को अपनी जिंदगी में ऐसे शामिल करें कि ये इल्म और अमल दोनों में आकर शामिल हो जाए. अल्लाह हमारे नौजवानों को इस कुरान के इल्म को थामने वाला बनाए. अल्लाह हम सब माओं को प्रैक्टिसिंग माएँ बनाए ताकि हम अपनी औलादों के लिए बेहतरीन मोमिनात बनने की और मोमिन बनने की लेगेसी छोड़ कर जाएँ. अल्लाह हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वालों में शामिल फरमाए. अल्लाह हम सब की इस महीने में बेहतरीन मगफिरत फरमाए. अल्लाह ताला जो लोग आपके पास आ चुके हैं उन सब की बेहतरीन मगफिरत फरमाए. अल्लाह जो जहन्नुम में है उन सबको निजात दे दे इस महीने जहन्नुम से. अल्लाह हमें हमारे वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए. अल्लाह हमारे दुनियावी खौफ के ऊपर सबसे बढ़कर हमारी हिफाजत करने वाला हो जाए. अल्लाह हमें अपनी ख्वाहिशात को थामना नहीं आता, आप हमें सिखा दें कि हम अपनी ख्वाहिशात को कैसे थामने वाले बन जाएं. अल्लाह हमें अपनी औलाद की तरबियत करनी नहीं आती, हम कहाँ उनको रोकें और कहाँ उनको इजाज़त दें. अल्लाह आप हमें सिखा दें कि हम उनको बेहतरीन मुसलमान बना दें. अल्लाह हमारी यूथ में स्ट्रेंथ दे कि वो ना सिर्फ प्रैक्टिसिंग मुसलमान बने बल्कि कन्विक्शन रखने वाले और प्राउड मुसलमान बने. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بآياتي وذكر الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته